الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمائے قلندر اس کو کہتے ہیں جو ظاہری عبادت میں تقلیل کرے یعنی جس پر ذکر و فکر نوافل مستحبات سے زیادہ غالب ہوں ملامتی جو اعمال میں تو تقصیر کرتا ہے مگر ان کے اخفاء کا اہتمام کرتا ہے جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سے زیادہ کچھ نہیں کرتے قلندر جو ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھ لیتے کہ دل کے اعمال جو کسی کو نظر نہیں آتے وہ اس میں زیادہ ہوتا ہے باقی صرف فرض نماز پڑھے گا فرض روزے رکھے گا اتنے فرض والے بات کریں گے نفلوں میں اتنا زیادہ بغیر نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے دل کی حالت صبر کی شکر کی توقع کی اللہ کی رضا کی محبت کی وہ بہت زیادہ ہوگی پتا تو خود بہت بڑے عمال تو امان کے لحاظ سے تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا تو اس کو کلندر کہتے تو وہ سمجھا کلندر اس کو کہتے بھی صحیح ہے زیادہ آئے قلم تو اس کو کہتے ہیں جو کہ یہ ظاہری عمال جو مستحب عمال ہے وہ نہیں کرتے تو لوگ ان کو بزرگ نہیں سمجھتے ہاں لیکن وہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ دل کا عالم ان کے پریت سے ہاں تو قلندر کا معاملہ زیادہ تر دل والا ہوتا ہے جو ملامتی ہوتا ہے وہ طریقے سے اپنے آپ کو چھپاتا ہے جیسے بازی گسان رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے ملک آئے تو لوگوں نے ان کے لیے بڑا استقبال کیا تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اچھا تم موٹا ہو گیا استقبال کو بڑا خوش ہو گیا رمضان شریف کا مہینے تو روزے سے تھے لیکن تو مسافر تھے مسافر کیا آ رہے تھے نا سب راستے میں تھے تو روٹی کا ٹکڑا نکال کے کہنے لگا وہ یہ تو روزے کھاتے ہیں روزے کھاتے ہیں سب بھاگ گئے صرف تین چار آدمی رہ گئے باقی سب لوگ چلے گئے یہ تو روزہ فور ہے تو حضرت نے ان سے کہا تم بھی جاؤ نا بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو جیسے بس آپ چاہے کچھ بھی کریں تمہارے پاس بس میں فرمائے لوگ کتنے جلدی کرتے ہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسافر کے اوپر روزہ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں طریقے سے یہ نہیں کہ وہ عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن طریقے سے اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں اور جو ہے مطلب لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ شادی سے کچھ بھی نہیں کرتے آج کل پھر کلندر کی تعریف تو بس یہی ہے جو تو شریعت کا مخالف ہے کھانا بھی ادھر ٹائی کرے وہاں کا کھانا ہم کو پسند نہیں ہے یہاں کی پابند کر لو کہ بھائی کھانا تو ادھر نہیں کھانا مکہ میں کھانا کھانا سارے کھانے کو بند کر لو پھر دیکھتے ہیں ہمارے تو پڑتے یا نہیں پڑتے وہاں تو کھانے بڑے اچھے اچھے ہوتے پیسے ہم دے دیں گے ہر دفعہ پیسے دیں گے ریالوں میں دیں گے ان کو ہاں جی وہی 20 ریال میں برات سے کھانا وہاں مل جاتا ہے یا آپ لے لو 20 ریال اور آپ کو کمرے میں بند کر دیں کھانا کھا کے واپس آ جاؤ آپ تین چار دن کے ساتھ یہ کرے نا تو دیکھیے گا دروازے تک پڑتے ہیں نہیں بڑے ٹھیک ہے نا عاشق ہمیشہ فانی ہوتا ہے کہ اپنی عزت و آبرو کو محبوب پر نثار کر دیتا ہے عاشق کے بدنام کو پرواہ ننگ و نام کیا اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا عاشق جو ہوتا ہے یہ اپنی عزت و آبرو کو نہیں دیکھتا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ کر لیتا ہے جہاں تک ہر کسی کام سے گزرا کریں اللہ کے لیے ہر ایک کام کر سکتا ہے علماء کو لازم ہے کہ ان کی امامہ سے اگر ایک شخص کو دکھ رہا تو فوراً سے علیحدہ ہو جائیں پھر انشاءاللہ بہت جلدی وہ لوگ الگ کرنے والے خود ہی ان کے آگے ہاتھ چھوڑیں گے مطلب جب اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ پاک ان کے لوگ ان کے قدموں میں ڈال دیں تو نہ گنہگار مسلمان کے لیے بھی موت کا تحفہ ہے کچھ دنوں کے لیے اس کو عذاب بھی بھگتنا پڑے کیونکہ موت اس کے ذریعے سے اس کو کسی وقت خدا کا قرب حاصل ہو سکتا ہے دوسرے کے مسلمانوں کے لیے دوزخ کے خانہ اور روایات نہیں بلکہ مسئلہ حمام کے متحر ہے تیسرے کے مسلمان کو دوزخ کے عذاب کا بہت زیادہ احساس بھی نہیں ہوگا کیونکہ حدیث مسلم میں ہے یمیت ہوں ہمارا قدم کہ حتی اللہ جانب مسلمان کو خاص قسم کی موت دے دیں گے جو نیند کی مشابہ ہوگی چھوٹے سے اگر آزاد ہے تو قاعدہ ہے کہ جس نعمت کے زوال کی حدم توقع ہو وہ اس نعمت سے افضل ہے جس کے زوال کا ہر وقت عدم دیتا ہو. بس مسلمان کے لیے عموماً ہر حال میں اچھی ہے کیونکہ دنیا کے زوال کا خطر لگا ہوا ہے اور آخرت کی تکلیف کی منقطع ہونے کی حدم توقع ہے. بس موت ناگوار چیز نہیں ہے, موت سے گھبراتے ہیں ان کے لیے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو ایسا محبوب نبی عطا فرمایا جس کے راضی کرنے کا حق تعالیٰ کو اس قدر اہتمام اور رعایت ہے کہ 50 نماز کے بجائے 5 نماز امت کے لیے باقی رکھی. پھر آپ اس وقت تک توڑے ہی راضی ہوں گے جب تک سب مسلمان جنت میں نہ پہنچ جائیں. اس لیے ہم کو بہت کچھ امید ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت ظاہر مطلب بہت ساری باتیں کی جا سکتی اس سلسلے میں, لیکن حضرت کا انداز یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ تو پکی بات ہو گئی سر, اس میں ساری باتیں وہ بڑی پکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب حبیب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کرنے کا اللہ پاک کو باقی بہت اہتمام ہے. اللہ پاک نے خود ہی رب کا پتا ہوا تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دن میں آپ راضی ہوئے ہیں. پھر حضرت نے وہ مشہور روایت مہاراج کے لیے 50 نماز کے بجائے 5 نماز, یہ بڑی مشہور روایت ہے. تو ہمیں اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک سے انسان جیسے امید رکھتا ہے ایسے اللہ پاک کرنا ہے. انا اندر کرنے آپ بھی یہ ساری باتیں اس میں جمع ہو گئی. لہٰذا یہ بات بڑی شک کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اللہ جل شانہ بہت نوازتے ہیں, نواز چکے ہیں اور نوازیں گے. فرمایا ہمارے حسنات حقیقت میں سیئات ہیں مگر حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کو طاعات میں شمار کر لیتے ہیں. واقعتاً ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ڈنگ سے نہیں کرتے. سب سے بڑی بات نماز ہے, نماز ہم کیسے درگت بناتے ہیں, کیسے مطلب سے پڑھتے ہیں, کس طریقے سے پڑھتے ہیں, نہ مسائل کا خیال نہ اس میں خوشی خوشی کا خیال میں اس کے اہتمام کا خیال. اب ایسی صورت میں اس کو کوئی نماز سمجھے تو یہ بھی بڑی بات ہے. جب کوئی عورت کھانا پکایا اور اس کو جلا دے اور پھر وہ لائے کہ میں نے کھانا پکایا, اس کو کوئی کھانا کہے تو لائے کھانا اچھے پکانا نہیں, پھینکنے کی بات. لیکن بہرحال ہمارے جو حسنات ہیں وہ اسی طریقے سے اصل میں تو یاد ہے, لیکن اللہ پاک جب فضل فرما لیتے ہیں تو ان کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. جیسے ہمارے بچے تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں ان کے تو بادشاہ بہت کام تو ان کو ہاسپٹل کرانے کے لیے کہتے ہیں بہت بڑا کام کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک ہمارے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں. فرمایا کہ یہاں تم جو اپنی جان پیش کرتے ہو سڑی ہوئی ہے کیونکہ اس بات رضیلا کے مدد اور حق تعالیٰ کی عورت میں تم کو ایک جان عطا فرمائی جو لطیف و شفاف, کیونکہ اب امت سے صرف صفات الہی ہو جاتی ہے, اسی کا نام فنا و بقا ہے. اس کی بالکل ایسے جس کی نئے طریقے سے کام نہ کر سکنا بنایا. یہ حضرت نے بڑی بات فرمائی, فنا اور بقا کی بڑی عجیب تعریف فرمائی. فنا کیا ہے؟ اپنے موجودہ حال کا مٹا دو, جو کچھ بھی وہ اللہ کی طرف فنا کر لیں. تو اللہ کی طرف سے ایسے نعمت عطا ہو جائے گی جو باقی رہے گی. تمہاری کتنی عزت ہوگی جو تم اس کو چھوڑ دو, اور اللہ پاک کی طرف سے جب عزت عطا ہو جائے گی تو اس کو حدر ہے. تمہاری کتنی زندگی ہوگی جو دے دو, اس کے بدلے میں اللہ پاک جتنی زندگی عطا فرما لیں گے تو حد نہیں. مطلب ہم لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ پاک اس سے بدر جہاں اعلیٰ چیز ہے، اور یہ ہر جگہ عزت دے دو تو عزت سے نوازیں گے، دولت دے دو تو دولت سے نوازیں گے، ہاں جی، اور جان دے دو تو سب سے بڑی جان سے نوازیں گے اللہ جل شان، ہاں کمی تو ہے نہیں، وہ تو صرف قربانی دے دیں، دیکھیے اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تو کہاں سے کہاں پہنچا دی، اسی طریقے سے جہاں پر جو لوگ جو کچھ دیتے ہیں صحیح بات ہے، وہ انسان اللہ پاک کی منشا کے مطابق تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ بات ہے کہ اس کا کرم اور احسان ہے تو اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا حقیقت میں وصول انسان کے چلنے سے نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالیٰ صالح کے طلب صادق کو لے کر خود آ کر اس سے مل جاتے ہیں، تو دراصل واصل وہ ہیں جو یہ واصل نہیں ہے، مگر یہ بھی ان کی رحمت ہے کہ وہ طالب کو واصل کا لقب دے دیتے ہیں۔ انسان وصول جو ہے نا دیکھے جانب سے ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی ادھر سے گیا تو وہ بھی، یہ ادھر سے گیا تو وہ بھی، تو اب انسان جتنے کوشش کر سکتا ہے وہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی سی کوشش کری، جتنے اس کے بس میں تھا وہ تو اس نے کر لیا، اب اللہ جل شانہ خود ہی اس کے رحم پا کے جانے میں بس ملے، اس کو کہتے ہیں صالح مزدور، صالح مزدور جن انسان کوشش کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے، 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 یہ سلسلہ لگا رہتا ہے، اگر شیخ کامل اس کا ہو تو اس کو تو کوئی بات نہیں، فیل نہیں آگے بڑھو، آج تو وہ درمیان میں جو اناڑی ہوتا ہے وہ تو کیسے وہ ہو، یہ تو یہ ہو جائے وہ تو ہو گیا نہیں، وہ جو ہے نا وہ اس کو چونکہ وہ گزرا ہوتا ہے اس راستے سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر بھی اللہ نے فضل کیا، میں خود تو کوئی اس قابل نہیں ہوں، اس پر بھی اللہ ہی فضل کرے گا، یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ گر جاتا ہے پھر اٹھتا ہے، گر جاتا ہے پھر اٹھتا ہے، گر جاتا ہے پھر اٹھتا ہے، گر جاتا ہے اٹھتا ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ فضل فرما دیتے ہیں اس کو اٹھا دیتے ہیں اور اس کا فضل ملا دیتے ہیں۔ تو سالک وہ ہے جو کوشش کر رہا ہے راستے پہ چلنے کی، مزدور وہ ہوتا ہے جس کو کھینچا جائے، جس کو کھینچا جائے، میں جب پھر کھینچا گیا تو بس کر پھر تو بات ہی ختم۔ فضیلت اس سے حاصل ہوتی ہے کہ شارع کا مقصد سمجھ لیجیے، اس کا نام فقہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس میں قابل سلف ممتاز تھے، وہ وسعت نظر میں متاخرین بڑے ہوئے ہیں، مگر عمر کے نظر میں متقمین بدر جہاں افضل ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافی وغیرہ اس عمر فہمی کی وجہ سے امام ہیں، متاخرین نے محنتیں تو بہت کی ہیں لیکن بہرحال وہ تو تفصیلات ہیں، اصل جو گہرائی ہے وہ تو ان لوگوں کی ہے اور ان سے زیادہ گہرے ثابت ہے۔ السلام علیکم، جی کون، ہاں میں تو چاہ سر خبر کروا دی نہ آتا چاہ تو تیرے فون کو لاتا غلط تیرے فون کو، پھر میں نے کہا کون بات کرے گا تیرا باپ، کسی اور پتہ نہیں کس کو فون کر رہا تھا، اچھا تو آج کی طرف باتیں ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع احکام کا سب سے بڑھ کر اہتمام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کو زیادہ تر ترغیب اتباع کی لیے استعمال فرمایا، یہی تو بات ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دینے کا ذریعہ ہمارے تو وہ راستہ ہے، تو جب راستہ وہی ہے تو اب دائرہ وہی تو راستہ کھول دیں، اس وجہ سے ان کو اپنے فضائل میں نہ کر بیان کرنے پڑے تاکہ لوگ کے لیے رکاوٹ نہ ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ حاضر ہو۔ مثلاً ایک شخص کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کو بھی دے, تو سب لوگ آ رہے ہیں تو اپنا اولاد بھائی میرے پاس یہ کچھ ہے لے آؤ, دل چاہتا ہے کہ ان کو بھی دے. یہ بات ہے کہ آپ کا لگا سکتا دل چاہتا تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازے, تو نوازنے کا راستہ یہی تھا کہ آپ سے سمجھے تو بات کیا جائے, آپ کے لیے اپنے مزاج منع کرے بیان کرنے کا. یہ درود شریف بھی اسی لیے جانا مطلب رہتا ہے اللہ کو فرمایا کہ درود شریف کی شکایت بیان کرنا ہے. فرمایا اخیری تقدیر کو اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے, کیونکہ اس سے حزن وہ بتر رفع ہو جاتا ہے, اور حزن جڑ ہے تعطل ظاہر کی, اور تکبر و بتر اصل ہے تعطل باطن کی. یعنی غمگین و پریشان آدمی بظاہر میں تمام دنیا کے دن دین و دنیا کے کاموں میں معطل ہو جاتا ہے, اور متکبر آدمی کا دل خدا کے تعلق سے معطل ہو جاتا ہے. جب تک تکبر نہ نکلے خدا کے ساتھ دل کو لگاؤ نہیں ہو سکتا. اسی طرح کی جو توحید کا مخلوق کا خوف و طمع زائل ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اعتقاد کو آپ کے اتباع میں رکھا جاتا ہے. بس عقائد جس طرح مقصود بالذات ہے اس طرح مقصود بالاعمال ہے. حضرت نے منطق پڑھی اگر جنگاف نے صحیح منطق پڑھی, مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح استعمال بھی فرمایا. ابھی سارے وہی باتیں مطلب ہر چیز کے لیے دور کر دوسرے کے لیے سبب کرے وہ سب بات. تو یہ حضرت نے فرمایا عقید تقدیر واقعی اگر عقید تقدیر سے یقین نہ ہو تو انسان جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کے اوپر پور جائے, اور اگر کوئی غلط اعمال ہو جائے تو مایوسی کی وجہ سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ دونوں غلط. حضرت مناس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی سخت بات ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا ہے جنت اور اس کے دماغ پر ایک بارش کا پان کرے جاتا ہے, کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے سیدھا جاننے میں لیتا ہے, اور جس آدمی وہ برے عمل جو پلا ہوتا ہے چاہتا ہے کہ بس جاننے میں گرنے والا ہوتا ہے, کسی اچھے عمل کی توفیق ہو جائے تو سیدھے جنم سے کرنا حضرت نے پہلے ایک شعر پڑھا. فرمایا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہی تو جہاں اور ہے گرد کی جہاں. یعنی فرمایا کہ یہی عقیدہ تھا جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا, اور یہی عقیدہ جو ہمیں متعطل کی طرف لے جایا. حالانکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی اچھا سے اچھا عمل کرے وہ خوف سے لگا کرتا رہے ہیں کہ میرا یہ حال ہو سکتا ہے, مجھے اون دے منہ جہنم میں گرایا جا سکتا ہے اسی عمل کی وجہ سے, تو وہ ڈرے گا, وہ جو ہے نا وہ فخر نہیں کرے گا, بطر پر بطر نہیں آئے گا, تکبر نہیں کرے. دوسری طرف ایک شخص ہے اس سے گناہ ہو گیا, اب اس مایوس ہو کر جانا معطل نہیں ہوگا, بلکہ وہ امید کرے گا کہ امید ہے کہ میں توبہ کر لوں اللہ پاک مجھے معاف کرے. تو دونوں صورتوں میں اس کا خیر ہے, لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ نہ ہو تو پھر تو مطلب یہی بات ہوگی. فرمایا کہ حزن جڑ ہے تعطل ظاہر کی. اگر انسان غم کو غم ہونا تو ڈپریشن کی جگہ انسان بالکل معطل ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کرتا. جیسے کسی کے اوپر غم کوئی آ جاتا ہے نا تو بس ہاتھ سے کھول جاتی مطلب پریشان اور فرمایا تکبر اور بطل اصل ہے تعطل باطن کی. تکبر جو ہے یہ جڑ ہے باطن کے ختم ہونے کی, کیونکہ انسان اس وقت تک واصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل میں تکبر ہے. تو اب دیکھ لیں اگر غم ہو تو غم سے انسان
دنیا میں معطل ہو سکتا ہے. اور اگر فرح ہو بتر ہو مطلب فخر ہو تکبر ہو اس سے انسان آخرت میں محروم ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں خطرناک چیز. تو تقدیر نے ان دونوں کی جڑ کر اس وقت تقدیر پر جلد ہے بہت بڑی بات. پھر فرمایا کہ عقید توحید جو ہے اس سے مخلوق کا خوف و طمع ختم ہو جاتا ہے. جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو مجھے مخلوق کیا دے گی. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ صاحب سے نے فرمایا معاذ اگر سارے لوگ تمہیں ایک نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو اللہ تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. اور سارے لوگ تمہیں نقصان کو ہی پہنچانا چاہیں اور اگر اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب یہ ایسی چیز ہے اگر یہ کسی کے سمجھ میں آ جائے تو کیا مخلوق سے پھر کوئی ڈرے گا؟ کیا مخلوق سے تم رکھے گا؟ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کیا اور باقی کیا ہے. تو ایک دفعہ ریا کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا اس کے تو حضرت نے فرمایا کہ ریا وسوسہ ریا ریا نہیں ہے. تم لوگ کا خیال ہی دل سے نکال رہا. فرمایا کبھی تم نے سوچا ہے کہ چٹائیاں مجھے دیکھ رہی ہیں یمن میں اس طرح کل چٹائیاں مجھے دیکھ رہی ہیں؟ تو کبھی نہیں. فرمایا بس لوگوں کی چٹائیاں سنی چیزیں نہیں چٹائیوں کی طرح کیونکہ آپ کچھ جیسے آپ سے نہ کچھ لے سکتے چٹائیاں کچھ دے سکتے اس طرح لوگ بھی آپ کو دے سکتے ہیں نہ آپ سے کچھ لے سکتے ہیں. پھر ریا کیوں ہوگا؟ ریا تب ہوتا ہے جب مخلوق کی کوئی وقت دل میں ہو. ریا تب ہوگا جب مخلوق کی کوئی وقت ہی دل میں نہیں رہی. اس وقت ریا کیا ہوگی؟ ریا نہیں ہوگا. اور تکبر تب ہوتا ہے جب نفس کی اندر جذبات کوئی چیز ترسب جلتا ہے نا تو پھر اس میں تو کوئی چیز باقی نہیں رہتا نا. لیکن جب جو کوئی چیز باقی رہا ہے اس سے پھر مسئلہ ہوتا ہے. مجھے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے در پتہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی کمی رہ گئی ہے اس کو جلایا جائے گا پھر اس کے بعد ہاں جی. فرمایا کہ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اعتقاد کو آپ کے اتباہ میں داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اگر اس کو نہ معلوم ہے تو آپ سے ان کی محبت حاصل نہ ہو تو اتباع نہیں ہو. مجھ سے کل ایک شخص نے کہا کہ دنیا کی تصدیق نہیں ہو. میں نے کہا کہ فضائل دروش ہمارے سن فضائل دروش کے مجالس کی شکل کی ان شاء اللہ مل جائے. کیونکہ اتنا اور کچھ نہیں جو بیان بعد میں کرتے ہیں اس میں آپ سے ان کو مناسب بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی محبت کی باتیں کرتے ہیں تو درمیان مناسب بھی آ جاتی ہیں. ان چیزوں کو لوگ زائد سمجھتے ہیں حالانکہ انہی چیزوں سے رستے کھلتے ہیں. یہ کنجی ہیں جہاں آپ سے ان کی تعریف ہوگی وہیں آپ سے ان کا اتباع ہوگا وہیں درود شریف ہوگا یاد ہی کر وہیں درود شریف ہوگا تو بس کم ہو جائے. فرما اللہ اور رسول کو تاخیر طاعت مطلوب نہیں بلکہ تصار و تصادق خیر مطلوب ہے. چنانچہ جا بچا فصل بکل خیرات یسائرون فی الخیرات نسم والے. اسی طرح حدیث تضاعف ثواب کے رمضان کا مطلب تعجیل اعمال کے رمضان ہے نہ کہ تاخیر اعمال الی رمضان ہے. یعنی رمضان کے اندر طاعات کے اندر جلدی کی جائے یعنی جس طاعات کی ہمت ہو سکے اور جس صالح عمل صالح کی توفیق ہو سکے اس کو جلدی رمضانی میں کر دو. رمضان کے بعد کے لیے مؤخر نہ کرو کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے. بس اگر 28 شعبان کو زکوٰۃ کا سال پورا ہو تو 28 شعبان کو زکوٰۃ نہ ادا کرنا بلکہ رمضان کے اس کو ملتوی کرنا یہ عدم تفکر مقصود چارج نہ سمجھنے کی دلیل ہے. ارے تم کو کیا خبر ہے کہ مساکین پر کیا گزر رہی ہے؟ تم کو ایسا رمضان کا انتظار ہے اور غریب کی روح ایک گھڑی کا انتظار ہے؟ علاوہ اس کے انصاف کے رمضان میں کمیت ہم ثبوت بڑھتا ہے، ثواب بڑھتا ہے، اور تاجر سب تک سفید میں کیفیت ہم ثواب ثواب زیادہ ہے، اور کیفیت میں کمیت سے زیادہ مطلب ہے. چنانچہ اس کی نظر علماء کرام کے کلام میں بھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے کہ محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں 50 نمازوں کا، یہاں 500 کا لکھا ہے. مگر محلہ والوں کو اجازت نہیں کہ محلہ کی مسجد چوڑ چوڑ کر جامع مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرے، اگر ایسا کرو گے تو گناہ ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جامع مسجد کی نماز کا ثواب اس شخص کے حق میں کمیت زیادہ ہے، مگر محلہ کی مسجد کا ثواب کیفیت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ذمہ اس مسجد کی آبادی واجب ہے. تو یہ شخص مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے اور واجب عمارت کو بھی ادا کرتا ہے، اور جب مسجد میں نماز پڑھنے سے واجب عمارت ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ذمہ اس مسجد کی عبادت و عمارت و آبادی کا واجب نہیں ہے، بلکہ واجب جامع مسجد کے محلہ والوں کے ذمہ ہے. ہاں جی، تو یہ دیکھیں، اصل میں واقعی جو فقیہ ہوتے ہیں نا وہ فقیہ ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک محلے والا مسجد جو ہے نا وہ جامع مسجد کے محلے والا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو کیفیت نہیں مل رہا ہے، کمیت نہیں مل رہا ہے. اور دوسرا شخص اس کو جانا وہ مل رہا ہے، یعنی اپنے محلے کی مسجد وہ 25 مل رہا ہے، تو کیفیت وہ مل رہا ہے، کمیت کم مل رہا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پہ جو راضی ہے کہ مجھے یہاں رکھا ہے، تو اب مجھے یہی کرنا ہے. تو یہ بتاتا ہوں کتنی بڑی بات ہے، کسی کی رضا کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ انسان جب جانتا ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. یہ توفیق رمضان جو ہے شریف میں جو ہے نا فرمایا کہ عمل بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم ثواب اس زیادہ ثواب کے لیے عمل کو آخر کر لو. نہیں نہیں جی، اب تمہیں رمضان میں زکات ادا کر دوں، نفل رمضان میں پڑھوں گا. جی بھائی، رمضان میں بھی پڑھو، ادھر اب بھی پڑھو. وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بڑے سادہ تھے، وہ صحابوں کا ذکر ہوا کبھی رمضان شریف میں بڑا سواب ہوتا ہے، جمعہ کا بھی بڑا سواب ہوتا ہے. تو اس نے پہلے ہمیں اشارہ کیا کہ میں دیکھو اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ارے یار کمال ہے، اگر حج کبھی رمضان میں آ گئے تو پھر تو بڑے مزے ہوں گے. تو اس نے واقعی وہ کہتا ہے ہاں واقعی اگر رمضان میں آ گئے تو سواب بہت زیادہ ہو جائے گا. اب بہت زیادہ آدمی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مجھے کیا کیا حج تو رمضان میں آئی. فرمایا اگر کوئی شخص عمر بھر بھی اس فکر میں لے تو میرے ذمہ جو حقوق دوسرے کو کسی طرح بھی ادا ہو جائے، مگر اخلاق اور کسی عذر کی وجہ سے معذور رہا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خود حقوق ادا کریں گے، اور شخص پر اصلا مواخذہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میں نے بات دفتر میں کہا، وہاں بات کی ہے کرنل صاحب سے، کوئی ہمارے کمانڈر دیکھو یہ چیز اللہ حضر کے پاؤ. میں نے کہا لے آل پاؤ پالتی اللہ کا جو بھی کرے مرضی ہو اس کے ساتھ کوئی کام کر سکتا. کیونکہ سپوز اس کا ہے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو پھر کون تو. اور میں باپ کو مناسب ہے کہ بچے کے ہاتھ سے بھی کبھی کبھی خرچ کرایا کریں، کبھی اس جات کے فقیر کو دلوا دیا، کبھی مدرسہ میں دلوا دیا، تاکہ اس کا حوصلہ پڑے اور مال کی حرص پیدا نہ ہو. جس طریقے سے بچوں کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو رقم دلواؤ، خاص فقیر کو یا مدرسے کو، تو اس وقت یہ رقم بچوں کو حبہ نہ کرو بلکہ عبادت کے طور پر دو، ورنہ وہ اس کی مل کے جائے گی، تو حبہ بھی حرام ہوگا. اور اگر غلطی سے ایسا ہو تو فقیر کا مدرسہ اور یہ رقم واپس نہ لو، بلکہ خود بچوں کو اس کی عوض رقم دے دو، جس میں یہ عوض کی چیز ضروری ہے، ورنہ یہ مستقل حبہ ہو جائے گا، پہلے کا عوض نہیں ہوگا. صاحب کے گھر میں ایک دن کرا تھا تو اس کا بیٹا سائیکل پہ گیا، کہتے یہ سائیکل میری ہے،
میں نے اپنے بچے کو استعمال کرنے کے لیے میں نے اس کو مالک نہیں بنایا. اگر میں اس کو مالک بنا دوں تو پھر میں اس کو استعمال نہیں کر سکوں گا, کیونکہ بچہ اگر مالک ہو گیا تو وہ خود اپنے مرضی سے نہیں دیتا, کیونکہ بچے کی رضا جو ہے نا وہ متغیر نہیں. جس وجہ سے میں اس کو مالک نہیں بنا, اپنے بچے کو مالک نہیں بنا, یہ تمہاری ہوگی, ہوتی میری ہے, میں صرف اس کے حوالے کر دیتا. یہ سکھایا ایک یہ بات انہیں سکھائی تھی, ایسی جو ہے نا مطلب یہ کسی موقع پہ کہا کہ میں جانوروں کو بھی پانی نہیں جانتا جو ناپاک کر, کیونکہ جانوروں کو بھی ناپاک پانی پلانا دینا ہے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس کو پکڑا نہیں کرتے, بلکہ یہ مسئلہ شاید کسی کو معلوم نہیں ہے کہ جانور کو بھی ناپاک پانی نہیں پلانا. یہ ہے کہ مطلب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ رسمن پر کسی خاتون ہے میرے پاس سونا ہے اس کو زکات میں نہیں دے سکتا, میں تو اس کو اپنے بچیوں میں تقسیم کر دوں گا. کیا خیال مالک ہو جائے تو اتنا بالغ ہوں تو ان کو زکات نہیں ہوگا, میں نے کہا شوق سے کر لو لیکن مطلب نہیں سیکھ لو تو پھر آپ ان کو نہیں استعمال کر سکتے, پھر آپ کو نہیں ہوگا ان کے ساتھ ان کو لگتا ہوگا تو وہ بڑے ہوئے ان کو استعمال کریں گے, آپ اپنے مرضی سے استعمال نہیں کرتے, بچے اس کا خیال رکھو پھر جو بھی کرنا چاہیے. اس نے کہا چلو یہ اچھا مسئلہ معلوم ہو گیا, میں ان کو دے دوں گا تو ظاہر مطلب اس میں رکاس نہیں ہوگا, بھائی کچھ لینے کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے. بچے کی آریتن دینا بھی معتبر نہیں, بچہ اپنے مال کا مالک تو بن سکتا ہے لیکن اپنے مال کا متصرف نہیں بن سکتا, دیر کے لیے اپنے لیے بن سکتا
ہے. یہ معاملہ بڑا فرمایا عورتوں سے چندہ لینے والوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ اکثر بغیر شوہر کے پوچھے شوہری کے مال میں سخاوت کرتی ہیں. ارے خود کمائے تو ہوتا نہیں لہٰذا ان کا دل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر مطلب خود اپنا مال اگر ہونا تو پھر اس پہ انسان کا صحیح ہوتا ہے کہ دینا یا نہیں دینا, تو یہ تو مال ان کے لیے تو مفت ہوتا ہے نا, تو یہ بڑی سخی بنتی ہے نہ مال ہو تو پھر دے دیں,
اور اس کا طریقے کہ اس کو مالک بنا دے پھر نہیں دیں گے پھر کم ہوتے دیں گے, اگر مالک بنا لیں گے تمہارا ہوگا پھر کم نہیں, اسے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کا مال نہیں کر سکتا. میں انسان میں صفت اختیار کا ہونا دلیل کا محتاج نہیں بلکہ وجدان ہی ہمارے ہر شخص وجدان سے اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر اختیار ہے. دیکھیے متعش جس کے ہاتھ میں رش ہو اور کاتب کی حرکت یز میں فرق بھیا نہیں, پہلے شخص حرکت میں مجبور ہے دوسرا مجبور نہیں, اور یہ ایسا فرق ہے جس کے حیوانات بھی جانتے ہیں, اگر آپ کتے کو لاٹھی مارے تو لاٹھی پر حملہ نہیں کرے بلکہ آپ پر حملہ کرے, وہ بھی یہ جانتا ہے کہ لاٹھی اس کی خطا نہیں, وہ تو مجبور ہے خطا آدمی کے جو اختیار سے ہم کو پتا رہا ہے. بس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حقیقت پر نظر رکھے کہ اپنی جان کو اپنی جان نہ سمجھے, نہ اپنے کمالات کو اپنے کمال بلکہ سب کو عطا ہے حق سمجھے, اور بندوں سے معاملے کرتے ہوئے شریعت پر نظر رکھے. مطلب دیکھیں واقعتاً اگر آپ نے کتے کو پتھر مار دیا تو پتھر کو تو نہیں بڑھے گا, پتھر کو چھوڑ کے آپ کا حملہ کر دیں, تو اس کو پتہ ہے کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے. راہ مختار تو وہی ہے, کہتے ہیں ایک دفعہ بعض لوگوں سے نا مطلب یہ جو اختیار اور مجبور کا مسئلہ تھا, تو کچھ لوگ جبری ہوتے ہیں کچھ لوگ قدری ہوتے ہیں. جبری جو ہوتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم مجبور ہیں, اللہ پاک نے ہمیں بچے کا بنایا مجبور ہے جو کچھ کیا چیز, اور جو اپنے آپ کو جو قدری سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں, بکرا نے ہمیں بنا دیا کڑھائی سے دے دیا ہم سب کو پتنے سے بکر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. آج اس پہ جو ہے نا ویسے ہوا کہ وہ تو اس پر جو ہے نا وہ یہ بات ہوگی کہ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تنقید میں بیان کیا ہے اپنے مثنوی مولانا روم نے. حالانکہ حضرت جو ہے نا بہت بڑے وحدۃ الوجودی ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے وحدۃ الوجودی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص تھا وہ کسی کی کھیت میں چلا گیا اور ان کے گنے تھے, مالک آ گیا, مالک نے پکڑ لیا کیوں مجھے پکڑتے گنے کیا ہو گیا, میں بھی خدا تھا تو بھی ہوتا گنے تو میں نے گن کو چوز کر کیا کروں, میں اس نے بڑا پیر مارا اپنے خیال میں. تو مالک بڑا ہوشیار سمجھتا ہے اس کو, اس نے مجھ کو کچھ نہیں کہا, اپنے نوکر سے کہا رسی لے آپ رسی لے پھر اس کو کام نہیں باندھ لیا درخت ڈنڈا لے رہے اس کو مارنا چاہتا اس کی چیخ نکلی نہ کہتے کیوں چیخ میں بھی خدا کا تو لائٹ بھی خدا کا نہیں تو میں سے مار رہا تو کیوں کیوں تکلیف ہے. بس اس کے بعد اس کے چیخیں کہتے اختیار مجھے اختیار کو مانتا ہوں دماغ کی دوائی ٹھیک ہے. اگر علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا کہ اختیار اور مجبوری میں کیا حد ہے اور میں ایک پیر ہوتا بھی ہو سکتے دوسرا بھی ساتھ ہوتا ہے تو یہ تو نہیں کرتا میں اتنا مختار ہوں اتنا مجبور ہوں اتنے مختار ہو اتنے مجبور ہو یعنی آپ ریٹیشن لاج اللہ پاک نے بنائی ہے اس کے ذریعے تم اتنے مجبور ہو جب دونوں پر نہیں راضی کہ اللہ پاک کا جبری نظام ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ پنگا لوگ تو ایسا ہوگا جیسے دیوار کے ساتھ سر پھوڑنا, سر ہی پڑ جائے گا دیوار کو کچھ نہیں ہوگا. کائنات کو کچھ بھی نہیں بگڑتا, اگر تو گڑبڑ کرو گے تو کائنات کی ساری طاقتیں تمہیں مسل لیں گی. اللہ پاک نے بنایا ان کو ایسا اتنے تو مجبور ہو کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تک جو اخیر بیٹھے گا ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے. آج اگر ہمارا گھس جائے تو سپشٹ ہے کہ مجبور ہمیں کیا پتا کون سی جتنا چاہ رہی ہیں. لیکن خود اپنے مرضی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اپنا سانس لی ہوں وارمنٹ میں پولوشن فری اور یہ جو بھی ہے وہ سارا جو سب کر سکتے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. بس اتنا مختار ہو اتنے مجبور ہو تو آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کو کیا کرو. اتنا اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے اب کوئی ایسی چیز جو پانی سے نہ جا رہی ہو پانی سارا تک نہیں ہو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے. صابن آپ کرنے کے لیے وہ صابن سے بھی نہیں جا رہا پھر اس کی کر رہا بس وہ جس نے پہنچنا ہوتا ہے وہ تو پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. بلکہ ایسی وقت میں آئے گا جس وقت تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے چاہے وہ ایک وقت میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں اگر اس کو میں کہتے ہیں کہ اخ کا سریشی کا سورے نہیں ملتا کہتے اونٹ اگر ایک دیلے کا ہو جائے دیلے کو ہمارے پاس نہ ہو تو کیا کرو گے. اگر بچت کا سامان ہو لیکن وہ تمہارے پاس وہ کل اویلیبل نہیں ہو تم کیا کر دو گے کچھ بھی نہیں کر سکتے.
وہ تو کھانا اگر دس گھر والے کھاتے ہیں
صحیح ہے سر وبا آ جائے اگر درمیان میں لوگ بچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی حلیم صاحب ہے نا کہ جلالی بھی ہیں اور وہ جو ہے نا عبد الحق ہمارے سمجھتے ہیں آپ کو گولی ماری تو وہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا پھر بہت پریشان تھا. حلیم صاحب سے کہتا ہے کہ کیا میں بچ جاؤں گا تو ان نے کہہ دیا کہ مجھے کیا پتا مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ میں گھر تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں تمہارے بارے میں کیا جانتا ہوں
اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا دے گا, مارنا ہوگا تو مار دیں گے. مجھے کیا پتا, میں بچ سکتا ہوں, مجھے یہ پتا نہیں تمہارے بارے میں کیا جانتا ہوں. خودکشی جو ہے نا حرام ہے نا, اس کے لیے اس میں اختیاری موت ہے, اختیاری موت حرام اور اضطراری موت ہے. مطلب اگر کوئی قتل کر دے تو شہید, لیکن قتل ہی کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے قتل کر لو تو حرام موت ہے, اور اگر دوسرا قتل کر دے تو شہید, اتنا فرق ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روایت کے مطابق جیل میں زہر دیا گیا, تو جب ان کو زہر دینے لگے تو انہوں نے کہا پی لے, انہوں نے کہا میں خود نہیں پی سکتا, میں خود خوشی کروں, تو اس کو گرایا زبردست کیا. لیکن ظاہر وہ تو قتل تھا نا, پھر تو قتل ہو جاتا. تو یہ بات ہے, یہ فقہا کا یہ کام ہوتا ہے. پر میں آج کل بعض سالکین کو سہولت کی بہت تلاش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے صرف طلبی ہے صاحب ہو, راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہے, اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کے جو بجہد کا ثمرہ ہوگا. ہم کو شرم نہیں آتی کہ دنیا مردار کے لیے تو اتنی عمر برباد کریں اور مشقت برداشت کریں, طلب خدا کے لیے چاہیں کہ تھوڑی مدت میں کامیابی ہو جائے. علاوہ کی جس کی امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف میں, تکلیف یہ جس سے مراد عمل مار اختیار ہے. حاصل غرض امانت کا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے فرمائی کہ ہمارے کچھ احکام تشریح ہیں, ان کا مکلف بالاختیار کون ہوتا ہے؟ یہ جو شخص کا تعامل کرے گا اس کو صفت اختیار ما عقل کی عطا کی جائے گی, اس کی قوت ارادیہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں ہوگی, بلکہ عمل و عدم عمل دونوں پر قدرت دی جائے گی. پھر جو اختیار سے احکام کو بجا لے گا اس کو مقرر بنا لیا جائے گا, اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے اس کو مترد کیا جائے گا. تمام مخلوق ڈر گئی, انسان اس کے لیے آمادہ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنا دیا, یعنی کو صفت اختیار ما عقل کی عطا کی گئی. باقی مخلوقات میں صفت اختیار و عقل نہیں ہے, وہ جن احکام تکوینی یا عبادت کو بجا لیتے ہیں ان کے لیے طبعی ہیں, یعنی ان کی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی. بخلاف انسان کی جن احکام سے مکلف ہے اس کے لیے طبعی نہیں, بلکہ قوت ارادیہ عمل و عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے. اب اس کی تکلیف کے معنی یہی ہے کہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے, ایک جانب عمل کو معمورات میں ترجیح دے, اور جانب عدم عمل کو منیاد میں, اسی کا نام تحصیل عمل ہے. بس اس سے بھی کہ جب انسان اس تکلیف کا مکلف بنا دیں گے تو سہولت کی طلب کہ بس ہم کو اپنے ارادے اختیار سے کچھ کرنا ہی نہ پڑے ظلم, اور جو شخص امانت الہی اختیار کرے وہ ایسی بڑی امانت کو ضائع کر دے جس میں انسان تمام مخلوقات سے زیادہ ممتاز ہے, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے ذرا. آج مجھے انسان نے خون سے تراجی, اس نے مجھ سے وظیفہ دیا تھا, پھر میں نے کہا بھائی 40 دن جب پورے ہو گئے تھے پھر مجھے بتا دینا, میں سب زیادہ تک کروں. خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تھا, ٹھیک ہو گیا تھا. تو میں نے کہا پھر کب آپ نے چھوڑا ہے؟ پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ سے, میں نے کہا نہیں کہ ارادہ تک کرو, کہتے مجھ سے نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر میرا دخل جائے نہ کرو, مجھے پھر کیوں سمجھتے, میں نے فون بند کر دیا. میں نے کہا مقام میرا وقت کیوں جائے کرتے, جب تم نے کرنا ہی نہیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں, میں ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے پڑ جاؤں, کیا کرے گا سر تم؟ میں کہا میں اس کا مکلف تو نہیں, میں زبردستی کام کرواؤں. ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی آئے گا تو کہتے مجھ سے دوائی نہیں کر جاتی, تو ڈاکٹر کیا کرے گا, اس کے سامنے رہے گا ہاتھ جوڑے گا, جاؤ مج کرو اتنا کام کرو مرضی کرو. چیز لوگ چاہتے ہیں بس کوئی تصرف کرے, سارا ہمارا خود بہت ٹھیک ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک سب سے زیادہ متصرف ہے, سب کو ٹھیک کر لگے, کیا اللہ پاک نہیں چاہتے کہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذب علم, اس سے بن جائے کہ چیزی کے بنا آئے نہ بن. اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے, لیکن اس طرح بلاتا ہے کہ ہم خود اس کی طرف کوشش کریں.
راستہ خود دکھاتا ہے, ترغیب بھی دیتا ہے, ڈراتا بھی ہے, اس لیے تاکہ لوگ ہم خود اپنے اختیار سے اس کی طرف چل پڑیں, یہ نہیں کہ مجبور کر کے چل پڑے. مجبور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, چاہے تو آن کیا آن میں سارے لوگوں نے اللہ بن جا, لیکن وہ اللہ کا منشا نہیں, وہ تو اللہ کا منشا نہیں, وہ تو اختیار بھی دیا ہے اور پابند بھی کر لیا ہے کچھ کچھ نہ کچھ, ابھی انہی پابندیوں کے اندر اپنے اختیار کا استعمال کرنا ہے. ہمارے اس کے باؤنڈری کنڈیشن, تو ان باؤنڈری کنڈیشن کے اندر جو ہے نا مطلب سولوشن لانا ہوگا, اپ کی مم سولوشن, یہی ہمارے لیے ریکوائرڈ, ہم یہی کریں. اس کے بن جائے کچھ, ایک بار حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واس فرمائے کے درمیان میں دفعہ تنسالے ساکت ہو گئے, کچھ دیر تک ساکت رہے تھے, پھر گائن شروع فرما دیا, کہا اس وقت میری سکوت کی وجہ ہوئی کہ ایک بزرگ ابھی شام سے بغداد ایک قدم میں بطور کرامت آئے تھے, میں نے ان کو تنبہ کیا کہ پتھروں میں حکمت اتار قدم کا اتار ہے, اللہ تعالیٰ نے قدم اس لیے دیتا کہ اس سے مشی پتہ ملے, جب بطور کرامت رات تک دیکھی جائے تو اس میں حکمت حکمت باطل ہو جائے گی, وہ بزرگ اس سے توبہ کر کے واپس ہو گئے. مطلب ہے کہ اب خود ایسے تصور نہیں کرنا چاہیے, اگر بلا کشت کے کبھی ہسپتالہ طویل رہ سکو کثیر کر تو کرامر گرفتاری ہے جو نعمت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ہسپتالہ کی ذرا ذرا تجلیات کے قدر عظمت کی ہے, ان حکمت ابدال کو ممنوع فرمائے, تو بتلائیے اتنی بڑی عمارت کے ہسپتال جس کو تکلیف کا مدار ہے, سہولت طلبی کہ بس اپنے ارادہ سے کچھ کرنا ہی پڑے, کیوں کر ممنوع ہے. واقع یہ ایک دفعہ جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کھانا کم تھا تو اس پر جو ہے نا اپنا رومال ڈال دیا تو کافی زیادہ, حضرت جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کے سیر بھائی تھے. السلام علیکم. جی حضرت مولانا صاحب بالکل آ جائیں. دار حاجی کس لیے؟ جی کیا میں ہاں بالکل صحیح, میں آپ کو دلا سکتا ہوں, لیکن یہ بات ہے کہ 12 بجے رات کو نہیں. اچھا ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے پھر صحیح, میں سمجھ گیا وہ 12 بجے رات سے پہلے پہلے بولانا آشیش صاحب, میں نے کہا کیا پتا پہنچے نا 12 بجے رات کو پہنچے کیا. تو یہ جو ہے نا یہ ہے کہ وہ حضام صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے نا وہ پل رہے تھے, میں کہا حاجی صاحب اللہ پاک آپ کے رومال کو سلامت رکھے, بس اب تو محنت کی ضرورت نہیں, آپ کو رومال رہے گا روٹی ملتی رہیں گی. حاجی صاحب نے فوراً طور پر کر لیا, تنبیہ سمجھ لیا اور رومال کٹا لیا. آپ جانے سے رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے بزرگ, ان کے حضرت جو تھے نا حضرت نور محمد جن چاندی رحمۃ اللہ علیہ, جو ان دونوں کے شیخ بہت بڑے بزرگ تھے, لیکن اپنے پڑھائی میں عام طالب علموں کے مقابلے میں کچھ یعنی اتنے تیز نہیں تھے. ظاہر بعد میں عالم تو ہو گئے تھے, لیکن مطلب یہ کہ اس وقت بعض لوگ کا ذرا گراس کم ہوتا ہے. آج تو ویسے ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی ان کا کلاس فیل آیا تھا, وہ بھی بزرگ بن گئے تھے, تو اس کے بڑے خلفاء تھے, بہت زیادہ خلفاء تھے, اس وقت حضرت کا جو حال بن گئی تھا ابھی نام شروع ہے مطلب ہے, تو انہوں نے کہا بھائی آپ کتنے آدمی تیار کیے, انہوں نے کہا کہ ایک ہی ہے, تو انہوں نے ذرا کہا کہ اچھا وہ بالکل وہی مطلب جیسے مدرسے میں آپ کو اس طرح بھی آپ اس میں بھی چل رہے ہیں ہمارے زمین کا موجود سے کہ تو اپنی شہر سے کہیں برداشت نہیں کرتی انہوں نے ان کے تلفات سے طرف کر دیا حافظ زمین کا بات کر سب بیٹھ میدان خالی ہو گیا لیکن اس شہر کو پتہ چلا گھبرا گیا یہ کیا ہو گیا سارا کچھ طلب ہو گیا اس پر جو ہے نا وہ دنیا جا سب کی طرف دیکھ لیا ایسے میں کوئی کوئی بات نہیں آئندہ سے بات نہ کیا کرو ہم اپنے بہولی کو سنبھال لیں گے آئندہ سے بات نہ کیا کرو ہم اپنے بہولی کو سنبھال لیں گے اصل میں اس کی تشریف فرمائی کہ اصل میں کوئی روحانیت کی سلسلت نہیں کر سکتا البتہ کیفیت طلب کر سکتا ہے کیفیت بس اگر کسی سے طلب ہو جائے تو این ممکن ہے کہ امال سے ہی رہ جائے ہر ایک تو قبض نہیں برداشت کر بالکل باہمت ہو تو اس کے ساتھ چلتا رہے تو کوئی بات نہیں اس کو کوئی نقصان نہ طلب کا نہیں ہوگا لیکن بعض دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کیونکہ بعض لوگ بس کے ساتھ ہی چلتے ہیں قبض کے ساتھ نہیں چلتے یہ مطلب یہ اس کو کہتے ہیں طلب کرنا کہ احتیاط طلب ہو سکتی ہیں روحانیت طلب نہیں ہو سکتی اس وقت جو ہے نا حضرت حافظ شیر رحمت اللہ علیہ نے جو ہے احتیاط طلب کر دی شیخ کو ان کا پتہ چل گیا وہ یہ تو ہو گئی گڑبڑ فکر ہو گئی اور حضرت کو بھی اطلاع ہو گئی کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا اور میں اندر کی بات میں کیا کروں ہم اپنے بولے کو سنبھال لیں فرمایا کہ تم تحصیل عمل کے مکلف ہو کر اپنے اختیار کو صرف کر سکن کرو تم کو طلب تحصیل کا کوئی حق نہیں ہاں صرف اتنا حق ہے کہ عمل تمہارے اختیار و قدرت سے خارج نہ ہو اس کا شریک بھی پورے لحاظ ہے کہ امور غیر اختیاریہ کا مکلف نہیں دیا گیا اگر کسی جگہ شریعت خود تحصیل کا لحاظ کرے اس کی عنایت ہے مگر تم کو اس کے مطالبہ کا حق نہیں ہے مثلا انصاف میں تعالیٰ نے تحصیل کا طریقہ بیان فرمایا تصدیق اور تم انصاف اس لیے سے کرو کہ اس سے نفس میں قوت پیدا ہوگی اور انصاف سہل ہو جائے گا بار بار اس لیے سے انصاف سب کی مادہ راضب ہو جائے گا کیونکہ تکرار عمل سے ہمارا عمل صاحب سہل ہو جاتا ہے ایک حدیث میں یا معاشر شباب میں اصل حکم تحصیلی فرض جو غصب بسر کا مگر نکاح کا عمل وہاں سے سیری مطلوب کے لیے بیان فرمایا یہ بھی اس قسم کا مضمون ہے فرمایا کہ انسان صرف عمل کا مکلف ہے اللہ جل شانہ نے کچھ چیزیں اختیار میں رکھی ہے کچھ چیزیں اختیار میں نہیں رکھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے حضرت نے ان سے کہا کہ ایک پاؤں اوپر کرو اس نے پاؤں اوپر کر لیا تو اس نے کہا دوسرا پاؤں اوپر کرو تو اس نے کہا یہ تو نہیں کر سکتا پر میں اتنے مختار ہوں اتنے مجبور ہوں ایک پیر اٹھانے کا تو یہ ہتھیار دے دیا گیا تھا وہ تو تم نے کر لیا دوسرا پیر بیک ہوگا اس کے ساتھ تم نہیں اٹھا سکتے تم سسٹم کے پابند ہو جو بھی سسٹم ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تو اللہ جل شانہ نے تکوینی طور پر کچھ نظام ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کو ایک پرابلم دیتے ہیں اور اس پرابلم میں باؤنڈری کنڈیشن اپنے حساب سے لگا دیتے ٹھیک ہے نا پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ سولوشن جو ہے نا اس کو حاصل کرنا ہے آپ کی مل سولوشن اس میں یہ ہے کہ انسان مکلف ہے اتنے کا جتنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے اس سے زیادہ کا مختار ہو رہی ہے اس سے زیادہ کا وہ مختار اس سے زیادہ کا مکلف ہو رہی ہے اب جتنے کا مکلف کیا گیا تمہارے امتحان تو اسی میں لیا جا رہا ہے اب تم کہتے ہو کہ میرے لیے اس چیز کو بھی احسان کر لو تو تم دوسرا پرابلم مانگ رہے ہو تم تو کنڈیشن چینج کر رہے ہو اس کے اختیار کو تمہیں نہیں ہے کیونکہ تمہیں فائدہ بھی نہیں ہوگا اگر کنڈیشن چینج ہوگی تو تمہارا فیور مختلف ہو جائے گا پھر اس میں پوچھا جائے گا ہمارے جو ہے نا وہ اکثر بابا میں اس طرح کرتے ہیں انٹرویو میں اس طرح کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ان سے کہتے ہیں بھائی تمہیں کس سبجیکٹ کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہے وہ خود بتاتے کہ ہمارے اس کے ساتھ ہے. اچھا اس میں کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ. پھر اس میں ہم دست میں محسوس کرتے ہیں. تو اصل نالج تو اس پتہ چل جاتا ہے نا, کیونکہ ایک آدمی نے سر سے پڑھا ہوتا ہے, دوسرے آدمی نے دست میں پڑھا ہوتا ہے, اس میں مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کتنا اس کا طریقہ کار پڑھنے میں کیا ہے. وہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے, ہمارا مقصود تو پتہ چلانا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو وہ چیز آتی ہے نہیں, وہ ہمارا تو وہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے نا. ہمارا مقصود تو ان کا فیوچر ہے, ان کا وہ جو پاس ہے اس سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم تو پاس اس کو صرف استعمال کر رہے ہیں فیوچر کے لیے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے جتنے ہمیں اختیار دیے ہوئے ہیں اسی میں ہمارا انسان رہے گا. تو اگر ہم نے اپنے اختیار کو بڑھا دیا اس کے حساب سے سوال بڑھا دیا جائے گا, اسی کے حساب سے جانا مطلب یہ ہے کہ پھر پوچھا جائے گا. آپ تھوڑا سا یہ غور کریں, سخت سے سخت تکلیف اگر آپ کے اوپر آ جائے, سخت سے سخت تکلیف, اس سے زیادہ سخت سخت تکلیف نہ ہو, تو پھر یہ بات ہے کہ وہی امتحان ہو جائے گا. اس میں اگر تم پاس ہو گئے تو بہت بڑا نواز ہو جائے گا تمہیں, فیل ہو جائے گا تو کنسیکوینس بھی تمہارے, ٹھیک ہے. تو وقت تم پھر بھی محدود ہی ہے نا, ٹائم لمٹ ہے. اب انسان کی زندگی میں دو سال باقی ہے تو اس کا امتحان دو سال میں ہو رہا ہے, اگر کسی کے دس سال باقی تو اس کا امتحان دس سال میں ہو رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت سخت تکلیف آئی, پورا خاندان ان کا ان کے سامنے بیٹھ گیا, اور بظاہر اس نے یزید میں فتح پائی اس وقت, لیکن 22 سال کے بعد امتحان تبدیل ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, قیامت تک زندہ ہو گئے. اور یزید 22 سال کے بعد تبھی موت مر گیا اور ہمیشہ کے لیے غالب بن گیا. اندازہ کریں, یعنی 22 سال کے بعد وہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی. بظاہر جو فاتح نظر آتا تھا وہی نقصان میں چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. انسان کیا کہے گا کہ بھائی میں پاس ہو گیا, میں مطلب کامیاب ہو گیا, دوسرے ناکام ہو گیا. یہاں تو کامیابی ناکامی کی کوئی ویلو نہیں. اگر میرے سامنے میرا اولاد جاتا ہے تو اگر میں اس وقت فوراً مر جاؤں مثال کے طور پر, تو اس وقت کیا میں چاہوں گا کہ وہ ادھر ہو یا ادھر ہو؟ زیادہ اس وقت تو میرے کنڈیشن تبدیل ہو جائے گی. اس لحاظ سے یہ جو بات ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہونا کیا چاہیے. ہونا وہی چاہیے جو اللہ چاہتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو یہی جو مشائخ کرام ہے, جو اولیاء کرام ہیں, ان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے, لہذا وہ مکمل تفویض کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, ہم نے سب کچھ اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں پہ خوب نگہبان ہے. اللہ کو ہمارے باری کا تک سب کچھ پتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کے صفات پہ انسان غور کرے. اللہ جل شانہ کریم ہے, اللہ جل شانہ جواد ہے, اللہ جل شانہ غفار ہے, اللہ جل شانہ توبار ہے. ابھی جتنے بھی سب صفات ہیں یہ مکمل ہیں. اب ظاہر ہے مطلب ایک کریم رب سے کیسے نعوذ باللہ مظالم کے توقع کی جا سکتی ہے, ہمارے سے آزادی کریں گے؟ وہ نہیں سکتا. وہ تو دینے کا مادہ ہے, وہ تو دیتا ہے, لیکن اس کے دینے کو ہم سمجھتے نہیں کہ کیا چیز دے رہا ہے اور کیا چیز نہیں دے رہا. مثلا دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دعا کی تین طرح قبولیت ہوتی ہے. ایک وہ جو مانگا جا رہا ہے وہ دے دے اللہ پاک. مثلا میں کہتا ہوں میں بیمار ہو گیا, اللہ مجھے صحت پاتا ہوں, اور اگر میری صحت مناسب ہے تو صحت دے دی. یہ ایک طرح قبولیت ہے. دوسری طرح قبولیت یہ ہے کہ وہ بیماری میرے لیے ٹھیک ہے, اچھا ہے, مطلب یہ کہ اس نے مجھے سنبھال کے رکھا ہے, بہت سارے مصیبتوں سے مجھے بچایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو باقی رکھا, کوئی اور تکلیف میرے اوپر آ رہی ہے اس کو ہٹا دیا, اس دعا کی برکت. اور اگر اس کا بچانا بھی منظور نہیں تھا, اس دعا کا اجر اللہ پاک نے آخرت میں ذخیرے کر دیا, کیونکہ دعا بازار خود عبادت ہے, دعا مکل عبادت, دعا والے عبادت, اس کا اللہ پاک نے ویسے ذخیرے کر دیا. قیامت میں جب اس کو دعا کے جو قبول بظاہر نہیں ہوئے تھے وہاں پر, وہ جو دعا قبول نہیں ہوئے تھے, وہ جب اس کا اجر ان کو مل جائے تو کہ کاش میرے کوئی دعا وہاں قبول نہ ہوتی. کیوں؟ دیکھیں آپ نے 50 کروڑ روپے کمائے تھے اور 50 کروڑ روپے خرچ کر دیے, تو آگے آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو کہیں کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو نیٹ ریزلٹ کچھ بھی نہیں, زیرو ہے. اب آپ کو وہاں 50 کروڑ روپے تو نہیں دیے, آگے جا کر اگلے اسٹیشن پہ جب پہنچے تو پتہ چلے گا 50 کروڑ روپے آپ کے جو ہے وہ سارے کے سارے اسٹور وہ آپ کو مل گیا آپ کو کاش میں نے وہاں کچھ بھی خرچ نہیں کیا ہوتا, یہ سارے کے سارے مجھے یہاں پر مل جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں, جو کچھ ہم پی رہے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے استعمال کر لیا, لیکن جو لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کے پاس رکھ رہے ہیں, آگے جا کر ان کو ملے گا تو وہ ان پیسے پہ خوش ہوتے جو انہوں نے کھائے ہیں, یا ان پیسے پہ خوش ہو جو انہوں نے بھیجے آگے ہیں, کس پہ خوش ہوں گے؟ بھیجے ان پہ خوش ہوں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو فیصلے کرتے ہیں یہ فیصلے باعث فیصلے ہوتے ہیں, اور اللہ پاک تو باعث ہے نہیں, اللہ پاک تو جذبات میں فیصلہ کرتے نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جب فیصلے کرتے ہیں حکمت کے لحاظ سے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے, کیونکہ اس وقت ہم لوگ اس ڈومین میں ہوتے نہیں ہیں. بس صرف اس کے لیے ایک ہی چیز چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر اٹوٹ اعتماد کہ میں غلط ہوں ہر حالت میں, میرا سوچ کم ہے, اور اللہ جل شان ہوتی ہے ہر حالت میں, ہاں اس کے ارادہ پکا صحیح ہے. اگر کسی کو اس پر ہو جائے, اس کو کہتے تفویض, اگر کسی کو اللہ پاک تفویض کی ضرورت نصیب فرما دے تو اس کے تمام ٹینشن, تمام مصیبتیں, تمام چیزیں حل کی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشان ہونے سے تو پریشانی دور نہیں ہوتی, پریشان ہونے سے تو کبھی پریشانی دور نہیں ہوتی, پریشانی کے اندر تفویض کرنے سے پریشانی دور ہوتی. جب انسان تفویض کرتا ہے تو اس کو جیسے مثال سے, تو مجھے پتہ یاد ہے کئی میجر جنرل تھے, اب فوت ہو گئے, شہید ہو گئے تھے, وہ ہمارے ایک گاؤں کے تھے, میرا ان سے کوئی کام تھا, میں ہی آتا ہوں ان کے پاس. اس وقت اس کا جو نا پوتا تھا نا وہ بیمار شیڈول, اس کو ایمس لے جا رہے تھے, گاڑی خود چلا رہے تھے. تو ظاہر جب میں گھر پہنچا اس وقت تو مجھے جانتے تھے, تو جب میں گاڑی میں فوراً بیٹھا, وہی جرم تھا تو جرم سیل ہوتا ہے چیز میں, لیکن فوراً گاڑی میں بیٹھا, مجھے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا. اب اس کے ساتھ وہ بچہ بھی ہے اور ساتھ اس بچے کا جو ہے میرے خیال میں شاید چچا بھی ہے, اور یہ بھی ہے, اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں. میں اس کے قریب آ کر میں نے ان سے کہا کہ بچے کی کیا حالت ہے؟ ویسے انسان پوچھتا ہے نا, مطلب ذرا کا کسی بھی پوچھتا ہے. اب دیکھ لیں اس آدمی کو, وہ مجھے کہتے یہ میرا کام نہیں, یہ ڈاکٹر کا کام ہے, وہ جانے ان کا کام جائے, خود اس کا اپنا پوتا ہے, لیکن وہ اپنے پوتے کے بارے میں بھی اس چیز کو خود اپنے اوپر نہیں لے رہا. فوجیوں کا ذہن آپ کو پتہ ہے نا, مطلب ہر چیز کے اندر وہ ہو جاتی ہے. تو اب ان لوگوں نے مطلب اس کی ایسی ٹریننگ ہوئی تھی کہ اس کو یہ پتہ تھا کہ بھئی میرا کام ہے نہیں, میں اگر زیادہ بھی اس پہ غور کروں تو کیا ہو گیا, میرا تو چلے گا تو نہیں, یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے, اس کو اچھا پتہ ہے برا پتہ ہے, وہ ان کا کام ہے. مجھے کہ چھوڑو اس کو, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, وہ دیکھیں وہ کام ہو جانے والا اپنا کام ہے. یہ بھی قسم لگ سکتی ہے کہ انہوں نے اپنا کام جو ہے ڈاکٹروں کو چھوڑا, تو پریشانی اس کی کم ہوگی نا. وہ میں اصل نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے, حالانکہ اس کا پودا پڑے گی پوری کنڈیشن میں تھا, لیکن اس نے تفویض کیا ہوتا تو یہ میرا کام ہی نہیں, لہٰذا اس کو اس کا مطلب مسئلہ ہی نہیں, پرواہ نہیں. یہ صرف دنیای تفویض ہے جو انہوں نے ڈاکٹروں سے کیا تھا. اور بات کہتا ہے اگر آپ دیکھیں, ہم ہر وقت تفویض کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آپ کسی گاڑی میں بیٹھ کے جو لاہور جا رہی ہے, گاڑی سے بیٹھنے سے پہلے تو آپ کا اختیار تھا کہ کون سی گاڑی میں بیٹھے, کون سی گاڑی میں نہ بیٹھے. چلے یہ تو ڈرائیور پھر بھی آپ کے ایکسس میں ہے, چلے آپ ریل میں بیٹھ گئے, ٹرین میں بیٹھ گئے, یا ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے, وہاں تو انسان کا کچھ بھی کنٹرول نہیں رہتا نا, ان کا تو پائلٹ کے ساتھ یا ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ بھی نہیں ہوتا کسی کا, نہ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ اس کو کچھ سنا سکتے ہیں, نہ اس کو کچھ سن سکتے ہیں. یہ ایسی بات ہوتی ہے. اب گاڑی میں آپ بیٹھ گئے, اتنا ڈسیشن آپ کا تھا, اب جب آپ بیٹھ گئے آرام سے تو پھر ختم, اب کیا آرام سے بیٹھو چاہے کوڑتے رہو, اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کے پاس؟ گاڑی میں جس طرح جانا ہے جانا ہے, جال میں جس طرح جانا ہے جانا ہے. ابھی وہ کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ تو اگر کوڑ رہے ہو گے تب بھی آپ کا پورا راستہ جانا وہ کیا ہوگا, ٹینشن میں ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کے اوپر کر لیں بس ٹھیک ہے میرا کام نہیں, میرا کام یہاں رکھتا, میں ادھر آ گیا, آپ چاہے گا اب میرا کام نہیں, تو بس آپ آرام سے, مطلب یہ کم از کم آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اور جہاز میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ جہاز کے پائلٹ کی طرف تو کوئی دوڑ کے نہیں نہ جاتا کہ آپ جہاز صحیح طریقے سے چلائیں, کوئی جاتا ہے اس کی طرف؟
ارے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے مانگتا ہے کہ یہ اللہ آپ ٹھیک ہی کر دیں, مرنا جائے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ تفویض کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں, یہ چیزیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ تفویض کر لیتے ہیں ہمارا خیر ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ عمل تمہارے اختیار و قدرت, فرمایا کہ تم تحصیل عمل کے مکلف ہو کر اپنے اختیار کو صرف کر کے عمل کرو, جتنا تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس کو تم صرف کرو پھر عمل کرو. تم کو طلب تسہیل کا کوئی حق نہیں, تم یہ نہیں مانگ سکتے کہ مجھے یہ آسان کر دو, نہیں, یہ کنڈیشن مقرر کرنا تیرا کام نہیں, وہ جس کا کام ہے اس کو دے, وہ دیکھ رہا ہے. تو السلام علیکم, عورت نہیں اسکول سے رہی, ایک منٹ یہ ذرا ڈاکٹر صاحب ہیں, ذرا ان کو راستے صحیح طریقے سے بتا دیں. فرمایا کہ تم کو طلب تحصیل کا کوئی حق نہیں, ہاں صرف اتنا حق ہے کہ عمل تمہارے اختیار و قدرت سے خارج نہ ہو, اس کا شریعت میں پورا لحاظ ہے. یعنی اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تم عمل سے رہ جاؤ, کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ عمل ہی تم نہ کر سکو, اتنا عمل کر لو. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی شریعت خود تمہارے لیے آسانی پیدا کر لے تو یہ اس کی نہایت ہے. مثلاً انسان بیمار ہو جائے, وضو نہ کر سکے تو شریعت کا تو رکن کرے, عمل کرے, ٹھیک ہے. اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے. لیکن یہ نہیں کہ میرے لیے نماز معاف کر دو, اگر نماز معاف کرنے کی کنڈیشن نہیں ہے نماز پڑھنی پڑے گی. فرق صرف یہ کہ وہ کنڈیشن اس کا چینج ہو جائے گا, جس طریقے سے آپ تمہیں بتایا گیا تو اس طریقے کے مطابق کر لو گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شریعت خود اس کو ایڈجسٹ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ تم اپنی طرف سے کچھ نہیں مانگ سکتے ہو, یہ جو ہے نا یہ اللہ کا کام ہے اس مسئلے میں تم. پھر یہ فرمایا کہ جیسے نکاح کا مسئلہ ہے تو نکاح کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص, مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہے تو اگر طاقت اس کے ہے تو وہ نکاح کر لے. مطلب ظاہر اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اگر وہ اس کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ کہ نکاح کرے. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے اچھا ہے حضرت بسر کے. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی نہیں کر تو حضرت بسر کا حکم دے تو اس کو کرنا پڑے, اس کو صرف ایک آسان روٹ بتایا گیا. یہ نہیں کہ وہ کہتے مجھ سے حکم ہی کرتا ہوں میں نہیں جا سکتا. عموماً ہمارا مزاج آج کل یہ بنا ہوا ہے شریعت کے مطابق, تم کہتے شریعت کے حکم اٹھا دے, تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے حکم اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا. اب کوئی کے بھی لے کے اٹھ گیا تو وہ نہیں جا سکتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں, وہی کا دروازہ بند ہو گیا. اب جو حکم ہے قیامت تک وہ حکم ہے, اس کو تو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اس لحاظ سے کوئی یہ تو نہیں کر سکتا, معلوم ہو گیا. اچھا
میں
فرمایا کہ امور ذمیہ کو قطعی سمجھ لینا محتمل سوء خاتمہ کو ہے. یعنی جو امور ذمیہ ہے یعنی جس کے بارے میں یقین نہیں ہے آپ اس کے بارے میں یعنی گمان کر سکتے ہیں ان کو کوئی قطعی سمجھ لے تو پھر ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو جائے. بہت خطرناک بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ سوء خاتمہ کا سبب ایک بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ امور ذمیہ کے ایسے معتقد ہو جاتے ہیں ان پر کامل جزم کر لیتے ہیں پھر مرتے وقت بعض ایک امور کا غلط ہونا مقصود ہو جاتے ہیں. اس وقت شیطان مکالیوں سے دوسرے عقائد پر شبہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اس کو قطعی سمجھتے تو وہ غلط نکلے شاید تمہارے اور عقائد بھی ایسے ہوں جیسے علوم تھے بس اب اس شخص کو توحید رسالت وغیرہ سب میں شبہ ہو جاتا ہے پھر یہ بھی ایمان ہو جاتا ہے. اس لیے علوم ذہنی کا جزم ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس مرض میں صوفیہ اور علماء دونوں مبتلا ہیں. علماء اپنے بہت سے علمی نکات کو جماعت اپنائی ہوتے ایسے معتقد ہوتے کہ وہ کافی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں اور صوفیہ اپنے بہت سے کشفیات اور الزامات پر جذب کیے ہوتے ہیں خصوصاً ان کے مریدین تو شیخ کے خواب کو کشف اور حوالی سمجھتے ہیں. یہ اصل میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھ لگایا جائے. علوم دنیا جو ہوتے ہیں وہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محمد بن حنبل یہ چاروں صحیح امام ہیں اور چاروں حق پر ہیں اور چاروں کے اندر بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں. اب دیکھ لیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا حرام ہے. جہری میں جہری میں سوری میں حرام نہیں ہے لیکن خلاف اللہ ہے. اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض. اب ایک فرض بتاتا ہے دوسرا حرام بتاتا ہے اور دونوں امام ٹھیک ہے دونوں امام حق کرے. اب یہ جو بات ہے یہ ذہنی ہے. اسی ذہنی کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے. اسی ذہنی کی وجہ سے یہ ہم لوگ دوسرے اماموں کا حق پر سمجھتے ہیں. اگر یہ ذہنی نہ ہوتا یقین ہو تو کسی ایک امام کو آپ حق پر سمجھتے ہیں باقی جب غلط ہوتی. اصل میں جو نصوص ہے جس میں کتدارے کے لیے ایک بات بتائی گئی ہوتی ہے تو اس میں تو پھر فرق نہیں ہوتا. وہ تو پھر یقین ہوتی ہے جیسے نماز پانچ ہے. جی اگر کوئی کہتے کہ چار ہے تو کافر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا. اگر کہ چھ ہے پھر بھی کافر ہو جائے گا مطلب فرض نماز ہے. کیوں وجہ کیا ہے کہ فرض کا انکار کو فرض. لیکن اب نماز کیسے پڑھنی ہے اس میں اختلافات ہیں اور وہ ذہنی ہونے کی وجہ سے. تو جہاں محسوس کے اندر صحابہ میں اختلاف نہ ہو صحابہ میں اختلاف پائی جا رہا ہے وہاں امت میں بھی اختلاف نیچے آ جاتا ہے اور وہ ذہنی بن جاتا ہے. تو اب یہ بات ہے کہ جو علماء کرام کے اندر فرماتے ہیں کہ علمی نکات کے اندر جو اختلاف ہوتے ہیں وہ ان کے ذہنی باتیں ہوتی ہیں یعنی اجتہادی باتیں ہوتی ہیں. اب اجتہادی باتوں میں گنجائش ہوتی ہے ہر طرف سر کی گنجائش ہوتی ہے. کسی جگہ دو اجر ملیں گے کسی جگہ ایک اجر ملے گا. اب ہمیں نہیں پتا کون سی بات میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو ایک اجر ملتا ہے کون سی بات میں امام شافعی رحمۃ اللہ کو ایک اجر ملتا ہے کون سی بات میں حنیفہ رحمۃ اللہ کو دو اجر ملتے ہیں کون سی بات میں امام شافعی رحمۃ اللہ. ہم لوگ صرف اپنے نفس کے اتباع سے بچنے کے لیے کسی ایک کو پکڑتے ہیں تاکہ ہمارا نفس اجتہاد نہ کرے کیونکہ ہم اجتہاد کے قابل نہیں ہیں. ہم لوگ مجبوراً مطلب ظاہر ان کے پیچھے ہیں تو ہم جو ہے نا ضمنی طور پر سمجھتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کو راہ سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت اللہ کو پتا ہے اصل بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لہٰذا ہم لوگ اگر اس میں اس سے بڑھ جائیں آگے بڑھ جائیں تو یہی ہم بتا دیا مجھے فرماتے ہیں کہ اگر آگے جا کر آپ کو پتہ چل جائے پھر آپ کہیں گے وہ ہوئی تو تمہاری یہ بات بھی غلط تمہاری یہ بات بھی غلط تو جو تجارے تھے اس میں بھی آپ کچھ بدلوا دے گا. بات سمجھ آ رہی نا. ہاں تو یہ خاتمہ کا باعث بن سکتا ہے. اسی طرح جو صوفی اکرام ہے ان کے تو انتر یہ ہمارے لطائف ہیں. امام حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت کے نزدیک جو ہے نا مطلب حضرت کے دو خلفاء ہیں امام حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ. ایک ان کے بیٹے ہیں ایک ان کے بہت بڑے خلیفہ ہیں. اچھا دونوں کے مقامات لطائف کے الگ ہیں. امام حضرت جو ہے نا وہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب ہے لطیفہ روح ہے سر ہے پھر خفی خفا ہے نفس ہے ناف کے اوپر یہ انہوں نے اپنے ایڈیکیشن اس کے مطابق لطائف. لیکن خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحبزادے ہیں اور ان کے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں
یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی ہے، یہ خواہ ہے اور نفی ہے. اب دیکھ لو دونوں سے فائدہ ہوتا ہے، اصلاح دونوں سے ہوتا ہے، چاہے آپ ادھر سمجھے پھر بھی اصلاح ہوتی ہے، ادھر سمجھے پھر بھی اصلاح ہوتی ہے. یہ ایک اجتہادی چیز ہے، ذہنی چیز ہے. اب اگر کوئی اس کو ایسے سمجھ لے کہ جیسے کہ تغیرک چیز ہوتی ہے، وہ گڑبڑ ہو جائے گا. یہ جو صوفیہ کے اندر جو اشعار ہیں یا جو طریقے ہیں، یہ سارے ذہنی ہیں. بلکہ میں نے ایک دفعہ عرض کر لیا تھا کہ جو حضرت ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، فکر کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ فکر کے اندر دلیل جو ہوتا ہے پکی ہوتی ہے، یا قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے یا صحیح حدیث ہوتی ہے. معمولی بدلے اس سے گزارا نہیں ہوتا. اچھا، وہ اگر ذہنی ہے تو جن کے لیے ہم مثلا فضائل کی حدیث جس میں ضعیف کی بھی گنجائش ہے، اس کی بنیاد پر اگر میں کوئی چیز لے لوں، اس کو میں یقین سمجھ سکتا ہوں. یہ جو فضائل کی بات ہے وہ تو اس سے تو کم از کم کمزور ہے، کیونکہ فضائل میں تو ضعیف حدیث کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو ضعیف حدیث کی بنیاد پر میں نے ایک بنایا ہوا ہے، انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے، ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے، اس کو میں فائنل سمجھ سکتا ہوں، یقینی سمجھ سکتا ہوں. حالانکہ یہ جو قطعی قرآن کی آیت سے جو اس سے مطلب صحیح حدیث شریفہ سے جو اس کا بنے، اس کو میں ذہنی سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ بعض لوگ جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو مثلا صوفی ہے تو اس کو تصوف سب سے زیادہ نظر آتا ہے، ان کو مجاہدین نظر نہیں آتے ہیں، ان کو تبلیغ نظر نہیں آتا، ان کو جو ہے نا وہ دوسرے جو دینی کام ان کو نظر نہیں آتے، سائٹڈ ہو جاتا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں. اس طرح تبلیغ جماعت والوں کو اگر دوسرے نظر نہیں آتے ہیں، شارٹ سائٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. یا مجاہدین شارٹ سائٹڈ ہو جائے، وہ جو ہے نا وہ اپنی بات کو فائنل سمجھے اور دوسرے کی بات کو، یہ سب شارٹ سائٹڈنس جو ہے یہ نقصان دہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بہت بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. چلو، ہمارے پاس ایک دعوت دینے کے لئے ایک عالم آئے تھے، تو ظاہر ہے الحمدللہ ہمیں تو ہم تو سب کاموں کو اچھے سمجھتے ہیں اور خیر سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ ایسے ہی کرتے تھے. تو جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے بہت آواز رد کی، ساتھ مطلب یہ ان کو جو ہے نا وہ ساری بات کی، ان سے تسلیم کی، اور میں نے کہا کہ بات ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے مرحلہ ہم ان شاء اللہ. لیکن وہ بھاگ کے موڈ میں تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جو ہے آپ کون سی جو ہے نا وہ کون سے بڑا گناہ ہے. میں سمجھا یہ بات کے موڈ میں، میں نے کہا تو آپ کو سمجھ لیں گے آپ کون کس چیز سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اب اس کو ٹالنا چاہیے، عام مقابلے علاوہ جب بات میں نہیں پڑھنا چاہیے. جب وہ آخر میں آئے میں نے کہا اگر بس مہربانی کر کے بات میں نہ پڑھیں، جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں الحمدللہ وہ بہت بڑی چیز آپ کے لیے، اس کا کام کرتے رہیں اور باقی کے لیے دعا کرتے رہیں. اور ہم بھی جس کو اچھا سمجھتے ہیں شہر صدر ہے، اس پہ کام کرتے رہے، باقی کے لیے ہم دعا کرتے رہیں. ہمارا بھی یہی کام ہے، آپ کا بھی یہی کام ہے. اور اگر آپ نے اپنی بات ثابت کرنی چاہیے اور ہم نے اپنی بات ثابت کرنی چاہیے، تو یہاں سے نجاشی ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر نہ آپ کام کر سکیں گے نہ ہم کام کر سکیں گے، نتیجہ نقصان کا ہوگا. کیوں ہم اپنے آپ کو ہم نقصان میں ڈال بلا ہو جائیں؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ کیا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ یہ دراصل میں ذرا محفوظ طریقہ ہے، اور امت کا جوڑ اسی طور سکتا ہے. کہتے ہیں اخرت میں قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اپنی رائے پر جزم کریں گے اور کسی اور کی رائے کو خاطر میں نہیں لائیں گے. اسی سے فتنے شروع ہوں گے. فتنے کی ابتدا ہوگی اس سے کہ انسان اپنی رائے پر اتنا جزم کر لے کہ کسی اور کی بات کو خاطر بھی نہ لائے. بھائی یہ تو ایک پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے، ایسے یقین کے ساتھ کوئی پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات بالکل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. باقی جتنی امتی ہے ان کو تو جتنا حسن ظن وہ کر سکتا ہے اتنے مفید ہے. ظن المؤمنین خیرا، مومن کا جو گمان ہے وہ اچھے ہی ہونا چاہیے، دوسرے مومن کے ساتھ اچھا ہی گمان ہونا چاہیے، ورنہ یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لے گا. جتنے وسیع القلب لوگ ہیں انہوں نے مسلمانوں کو خیر پہنچایا، جتنے جو مطلب جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے انہوں نے جو ہے مطلب امت مسلمہ کو نقصان پہنچا ہے، ہمیشہ مطلب ان کو جو ہے نا وہ اس میں ڈالا ہوا ہے. حضرت مولانا یوسف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری بیان ہے وہ مجھے یاد ہے. حضرت نے وہ بیان بہت بیماری کی حالت میں کیا تھا. حضرت نے اس بیان میں فرمایا تھا کہ امت سے امت پنا ختم ہو جائے، امت پنا ختم ہو جائے، یعنی پوری امت کا جو سوچ ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ ہمارا علمی ہے، اس امت پنا کو پیدا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے ایک حدیث شریف پر مثال دی، فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے بہت اچھا عمال کر رہے ہوگا لیکن درمیان میں بات کوئی توڑ کا ایسے کر لے تو امت میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا, اس کی وجہ سے جہنمی ہو جائے گا. دوسرا شخص ہے وہ گناہگار ہوگا لیکن وہ کوئی ایسی بات کر لے جیسے امت میں جوڑ پیدا ہو جائے گا, اس کو اللہ پاک جنت میں پہنچا دے اس کی برکت سے. یعنی امت کے اندر جوڑ لانا جو ہے نا بہت بڑی بات ہے, بجائے اس کے مطلب امت کے اندر توڑ لا جائے. جتنے بھی دینی کام ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے ورنہ پھر یہ نقصان کی بات ہے. تو فرمایا اس مرض میں صوفی علماء بہت مبتلا ہے, علماء اپنے بہت سے علمی نکات کو جو محض اکنائی ہوتے ہیں ایسے منتقد ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کو قطعی سمجھے ہوئے ہیں, اور صوفی اپنے بہت سے کشفیات الہامات پر جزم کیے ہوئے. یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا یا ہمارے جو جیسے بارہ تسبیح ہے یہ صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں کے جتنے بھی پروسیجر ہیں سارے کے سارے ایکسپیریمنٹل ہیں. اگر کل ایک اچھا ایکسپیریمنٹ آ جائے اور اس کی نتائج زیادہ مطلب بہتر ثابت ہو جائے, یہ اپنے سارے پروسیجر کو چھوڑ دے گا اور کسی نئے پروسیجر کا کوئی اڈاپٹ کرنا شروع کر لے, خود بھی ایکسپیریمنٹ کر کے ایک نئے پروسیجر کو وہ جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں نہیں میں نے اسٹک کرنا اسی کتاب کو اور اس سے آگے پیچھے نہیں جانا, تو کیا یہ کامیاب ڈاکٹر رہ سکتا ہے؟ سارے مطلب ان کے سامنے جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں اس نے تو ایکسٹمپور اسی کے اوپر جو ہے ڈیسائڈ کرنا ہے. این ممکن ہے کہ وہ ٹیکسٹ بک پرابلم ہی نہ ہو, اس کے اندر اتنی ویریشن ہو چکی ہو کہ اس کو خود اپنا ذہن استعمال کرنا پڑے اور دیکھے کہ آیا اس کے اندر کتنی ویریشن آئی, کیا وہ جو ہے نا مطلب وہ ٹھیک ہے یا نہیں, آیا میرا جو ہے نا وہ سولوشن اس کتاب کے مطابق آتا ہے یا نہیں آتا. نیت سچ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر جتنا یہ جو ہمارے صوفیاء ہیں یہ سارے ایکسپیریمنٹل چیزوں کو لیتے ہیں, تو ایکسپیریمنٹل چیزوں کا تو کام یہی ہے کہ وہ چینج ہوں گے, وہ ہمیشہ چینج ہوں گے. اگر کسی نے ان کو فکس کر دیا تو سمجھو کہ اس نے راستہ بلاک کر دیا. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ وہ شیخ ہی نہیں ہے جو اپنے اس فن میں مجتہد نہ ہو, اس کو شیخ نہیں کہنا چاہیے. مجھے خود حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, فرمایا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دین کا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے, آپ کبھی دل چاہے گا کہ میں ایسا کام کروں, خبردار ایسا نہ کرنا, اپنی شرح پہ چلنا. بہت عجیب بات فرمائی, اور میں ابھی تک حضرت کو دعائیں دیتا ہوں کہ واقعی انہوں نے مجھے بہت بڑے بومر سے نکالا. واقعی اس مسئلے سے انسان جو ہے نا وہ نقصان اٹھاتا ہے, بھائی جو چیز ایکسپیریمنٹل ہے اس پہ ایکسپیریمنٹل رہنا, وہ جو چیز وہی کی ہے اس کو وہی پہ ہونا چاہیے, اس کا ریگارڈ وہی کی طرح ہونا چاہیے. جو ایکسپیریمنٹل ہے اس کا جو وہ جتنا وہ ہے معیار وہ ایکسپیریمنٹل ہونا چاہیے, اس میں ہمیشہ لیٹیٹیوڈ رہنا چاہیے کہ چینجبل ہے, ویریشن اس میں پاسبل ہے. اور جو لوگ اس میں ویریشن کرتے, یہاں پر ایک ساتھ آئے تھے تو کافی دیر رہے ہمارے ساتھ, تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, تو انہوں نے مولانا مشرف علی تھانوی صاحب جو لاہور کے ہیں ان کو خط لکھا کہ شبیر صاحب یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اشرفی کہتا ہے اور وہ مولانا شفیع تانگ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ ذکر نہیں کرتا, وہ اس طرح کرتے ہیں, کیا حضرت اس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرتے تھے, انہوں نے صحیح جواب دے دیا. اس پر جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے وہ خط جو ہے نا وہ بھیجا جواب کے ساتھ حضرت کی مختلف صاحب تھا اور پرکاشن کے پاس, انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ اس کا انڈائریکٹلی مجھے پتہ چل گیا جب وہ آئے, تو میں نے کہا آپ نے کیا حرکت کی ہے, کاش آپ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں آپ کو دو لفظوں میں سمجھا دیتا کہ اصل صورت حال کیا ہے. اتنی تکلیف آپ نے کی, خواہ مخواہ پریشان کر لے بزرگوں کو بھی اور ظاہر ملے اپنے آپ کو بھی پریشان کر لے, یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا دیکھو خدا کے بندے مجھے آپ تھوڑا سا ایک سوال کا جواب دیں, حضرت تانی رحمۃ اللہ علیہ قادری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں چاروں سلسلے میں نا ہے. میں نے کہا کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے طریقے استعمال کرتا ہے مکمل؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر کیسے قادری ہوئے؟ اگر آپ سمجھتے اس طرح سے پھر کیسے قادری ہوئے؟ میں نے کہا حضرت مطلب چشتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا کہ اسی طریقے سے استعمال کرے جو حضرت مجھے چشتی ہے رحمۃ اللہ علیہ کے. اور میں نے کہا پھر کیسے چشتی ہوئے؟ اگر آپ کو ان کو حضرت کو اپنے طریقے استعمال کرتے ہوئے چشتی بھی کہہ سکتے ہیں قادری بھی کہہ سکتے ہیں, تو مجھے آپ اشرفی کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ میں نے تو اصول حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ سے لیا ہے. حضرت تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مقاصد ذرائع, مقاصد تبدیل نہیں ہوتے, ذرائع تبدیل ہوتے ہیں. جو ذرائع میں تبدیلی کو روکتے ہیں وہ جمود میں چلے جاتے ہیں, وہ لوگ کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ذرائع ہمیشہ تبدیل ہوتے ہیں کیونکہ ذرائع مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ خود مقصد نہیں ہوتے. تو یہ تو حضرت تعالیٰ علیہ وسلم نے اصول مجھے بتایا. اب میں اگر آج کل کے دور میں کہوں کہ یہ ذکر کا طریقہ جو ہے یہ لوگ کے لیے زیادہ مفید ہے, مجھے بتاؤ میں حضرت تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں یا نہیں ہوں؟ حضرت محمد کیوں؟ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اصول بتایا تو میں تو ان کے طریقے پہ ہوا. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا میرے سرٹیفکیٹ حکیم اختر صاحب نے لے لیں یا مولانا مشرف فردانی صاحب سے ہو آپ سرٹیفکیٹ لے لیں. اب اگر میں ان کے پاس چلا گیا میں ان کو صورتحال سمجھا دوں گا بات ختم ہو جائے گی. آپ نے خواہ مخاطر میں پنگا لے لیا. میں نے کہا آئندہ کے لیے یاد رکھے آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. بات ختم ہو گئی. اگر آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے تو آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. خواہ مخواہ آپ کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت تانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب نے وہ جو خلافت قہری چل رہی تھی اس خلافت کی تاریخ میں جو ہے نا وہ ایک صاحب نے کہا حضرت اگر آپ کی خلافت کی تاریخ میں شامل ہو جاتے امت کو بہت فائدہ ہوتا. تو حضرت نے پہلے اس صاحب کی بڑی تعریف کی. ماشاء اللہ آپ ایک بہت ہی یعنی صلح والی طبیعت کے آدمی ہیں اور آپ کو ماشاء اللہ امت کی بڑی فکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ اس کے برکات نصیب فرمائے. تو جتنی ایک تعریف ہو سکتی ہے کسی مسئلے میں وہ تعریف حضرت نے بیان کر لی. یہاں تک تو باقی آگے فرمائے. لیکن ایک گزارش ہے مجھے کہ اب مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو لہٰذا آپ اپنے لیے کوئی دوسرا بندوبست کر لیں. اب اس پر جو ہے اس کی کام کرے ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جی میں آپ کی خرفائی کے دور پہ کہہ رہا ہوں. آپ کے سرفائی کے دور پہ کہہ رہا ہوں یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا. کیوں اب آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو میرے ہر بات کے اندر وہ نظر آئیں گے. آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے. نتیجے دن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کسی ایسے ساتھ کے پاس چلے جائیں جس کے لیے آپ کے دل میں اس قسم کی باتیں نہیں آتی ہیں. آپ کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے تو میں آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا کہ میں آپ کو دھوکہ دے دوں. ہاں میں آپ کی یہ رہنمائی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو لوگ بتا دوں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے. یہ میں سب میں بتا سکتا ہوں. یہ خدمت میں آپ کی کر سکتا ہوں. لیکن اب میں آپ کی اس طرح براہ راست خدمت کرنے سے معذور ہوں. حضرت شیخ الحدیث کا مطلب نہیں دے سکے. ہمارے معاشرے کا مطلب نہیں دے سکے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سرینڈر کا نظام ہے. اس میں سرینڈر کرنا پڑتا ہے. یہ جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کسی بس میں بیٹھنے کا نہ بیٹھنے کا اختیار آپ کو ہے. آپ ایک بس میں بیٹھتے دوسرے بس میں بیٹھتے اس کا آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے غلط کیا. لیکن ایک بس میں بیٹھ گیا آپ اس ڈرائیور کے سر پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے کہ آپ گاڑی سر چلاؤ. آپ کو سرینڈر کرنا پڑے گا. آرام سے بیٹھ جاؤ. جس طرح وہ چلاتے ہیں اس طرح چلانے دو. یہ جو ہے نا یہ تمہارا کام اب نہیں ہے. ورنہ اس کو بھی ٹینشن ملے گا کہ کام ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی جانا چاہے تو مناسبت کو دیکھ لیں. مناسبت اگر آپ کی ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا میرے مناسبت ہے اب جانے پھر اس طرح وہ مسئلہ نہ کرو ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. یہ بات بہت اہم بات کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج یہ بیان ہو گیا. فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کلام اللہ میں ہماری جذبات کا بہت لحاظ فرمایا. چنانچہ ارض کو سارے قرآن میں مفرد ہے. حالانکہ نفس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارض بھی مثل سماوات کے متعدد ہیں. اس کا یہی جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے سماوات و ارض کا ذکر اسباب توحید کے لیے مقام استدلال میں فرمایا. اور آل عرب کو سماوات کا تعدد تو معلوم تھا زمین کا تعدد معلوم نہیں تھا. اگر ارض کو بصیر جمع لایا جاتا تو اس میں شور و شوق شروع ہو جاتا اور مقدمات ہی میں خلط مبت ہو جاتا اور ہدایت میں تاخیر ہو جاتی. سبحان اللہ کتنی بڑی عنایت ہے کہ ذات باتوں میں ہدایت کو موقع نہیں کرنا ہونا چاہیے. قرآن میں ایک جگہ اور اس کی چیز بہت زیادہ آئی ہے. قرآن میں یہ جو ہے کسی اور جگہ بہت اور زیادہ واضح آیا. ایک جگہ آپ کو معلوم ہو گئے وعلیکم السلام. قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ سورہ کہف میں آیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. تو فرمایا کہ جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے تھے اور ایک ان کا کتا تھا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے تھے اور ایک ان کا کتا تھا. پھر کچھ اتنے تھے اور ایک ان کا کتا تھا. لیکن تعداد پھر بھی اللہ پاک نے نہیں بتائی. کوئی تو نہیں ہے کہ مطلب یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی تھی. یہ فرما دیا. اب دیکھ لیں یہاں پر چونکہ لوگوں کو یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ غیر ضروری باتیں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تم اگر یہ تحقیق کر بھی لو کہ ابکاب کی تعداد کتنی تھی تو تم کتنا تیر مان لو گے. آپ کا کیا ہدایت کا نظام اس سے وابستہ ہے؟ آپ کے ہدایت کا نظام تو اس سے وابستہ نہیں ہے. یہ کوئی تاریخ کی بات تو ہی نہیں. قرآن پاک کی تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے کہ آپ کو اس کے تاریخ سے فکر بتا دے کہ فلاں اتنے تھا فلاں یہ تھا فلاں. دیکھیے قرآن پاک میں جتنے بھی قصص آئے ہوئے ہیں صرف مطلب کی بات کو کوٹ کرتے اور آگے چلے جاتے ہیں. درمیان میں جو ہے نا وہ چیزیں حذف بھی کر لیتے ہیں اور اس کے لیے اشارے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں غیر ضروری بات ہمیں
نہیں ڈالنا چاہتا. خام خواہ جو ہے نا اپنا وقت دینا ہم ضائع کر لیں تو یہاں پر جو ہے نا چونکہ ہماری فطرت ہے کم کر ضروری چیزوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہماری رعایت کی ہے کہ ہم خام خواہ ایسی چیزوں میں نہ پڑھیں. یہاں پر یہ فرمایا کہ ارض جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ابھی تک ہمیں تو ظاہر مطلب یہ کہ سائنٹیفک انداز میں بھی یعنی زیادہ زمینوں کا تو ابھی پتہ نہیں ہے, اب این ممکن بعد میں پتہ چل جائے, لیکن ابھی تک ہم کیوں تشویش میں آ جائیں؟ بلاوا جو تشویش میں ہم کیوں مبتلا ہو جائیں؟ اللہ پاک نے تو ایسے ہی ایسا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے جیسا ہمیں رکھا ہے بس اس طرح ہمیں رہنا چاہیے, خامخا اپنے آپ کو فضول چیزوں میں نکالنا چاہیے. فرمایا محققین ممکنات کے مطلق نفی وجود نہیں کرتے بلکہ وجود حقیقی کامل کے سامنے ان وجود کو کل عدم اللہ شے سمجھتے ہیں, اس لیے ان کا قول ہے کہ وحدت الوجود تو ایمان ہے اور الحاد وجود کفر ہے. یہ دیکھ لیں یہ ایک بہت بڑا علم ہے. یہ بھی اس میں یہ فرماتے ہیں حضرت کہ ایک شخص سے وہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف دوپہر کے وقت, اس کو ایک ستارہ بھی نظر نہیں آتا اس کو صرف سورج نظر آتا اور ایک ستارہ بھی نہیں, وہ کہتے ستارے نہیں ہیں. اس کی بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ حالانکہ سائنسی طور پہ تو ثابت ہے کہ ستارے تو بہت سارے ہیں, اس وقت اس کو ستارے نظر نہیں آ رہے. سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ ستاروں کی روشنی اس میں چپ گئی, لہذا ستارے نظر نہیں آتے. اس کی بات اپنے مشاہدے کے لحاظ سے صحیح ہے, حقیقت کے لحاظ سے غلط ہے. حقیقت کے لحاظ سے غلط ہے لیکن مشاہدے کے لحاظ سے صحیح ہے, لہذا وہ ٹھیک ہے. دوسری نظر میں بتاتا ہوں, یہ جو سورج غروب ہوتا ہے یہ جو ہے حقیقت میں پہلے غروب ہو چکا ہوتا ہے, حقیقت میں پہلے غروب ہو چکا ہوتا ہے, یہ بعد میں جو ہے نا مطلب یہ کہ ریفلیکشن کی وجہ سے اوپر اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. چونکہ ہمارا مشاہدے کے ساتھ ہے نماز کا وقت, لہذا مشاہدے کے لحاظ سے جب غروب ہو جائے تو ہمارا وقت داخل ہو جاتا ہے, سائنسی لحاظ سے نہیں. سائنسی لحاظ سے تو پہلے غروب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ایک حقیقت اور مشاہدے میں فرق ہو سکتا ہے. انسان اپنے حقیقت مشاہدے کا مکلف ہے اگر وہ صرف بات کرنا چاہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے, اور اگر وہ کہتے کہ ہے ایسا تو پھر وہ حقیقت کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صوفیاء جن کے قلب کے اوپر توحید کی تجلی اتنی زیادہ ہو جائے کہ ان کو باقی لوگ نظر ہی نہ آئے اور وہ کہتے لا موجود الا اللہ, وہ ٹھیک کہتے ہیں وہ صرف مشاہدے کی بات کر رہے ہیں, وہ حقیقت کی بات نہیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں مطلب مجھے نظر نہیں آ رہا. اور اس میں چونکہ گڑبڑ ہو گیا تھا, حضرت مجر ثانی رحمت صاحب کے وقت میں اتنا گڑبڑ ہو گیا تھا کہ یہ جو وحدت الوجود ہے اس کی جگہ الحاد وجود نے لے لیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر لیا کہ ہر چیز کے اندر خدا ہے, ہر چیز کے اندر خدا ہے. کیونکہ ظاہر نظر تو یہ چیزیں بھی آتی ہے تو اب خدا ہی ہے, وہ تو کوئی ہے نہیں, لہٰذا یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے. لوگوں نے اس طرح گڑبڑ کر لی, اس سے چونکہ فرق پڑ رہا تھا, نقصان ہو رہا تھا, لوگوں کا عقیدہ خراب ہوا تھا. تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا وحدت الشہود کا اصطلاح ایجاد فرمائی. وحدت الشہود یعنی ایک نظر آ رہا ہے, ہے تو اور بھی یعنی چیزیں اور بھی ہیں, موجود ہیں اور چیزیں, مطلب مخلوق بھی موجود ہے, اللہ بھی موجود, اللہ خالق ہے. مخلوق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ساری باتیں ہیں. قرآن کس پہ نازل ہوا, کون عمل کر رہا ہے, کون کس کے لیے عمل ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں تو ہیں. اب چونکہ دس کے ساتھ بات ٹکرا رہی تھی لہذا انہوں نے فرمایا وحدت الشہود یعنی ایک نظر آ رہا ہے. اب اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم وحدت الوجود و وحدت الشہود کے قصے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی سوال اٹھا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک کسی کے اوپر وحدت الشہود کی تجلی نہ وارد ہو صحیح معنوں میں, وہ ریا سے نہیں بچ سکتا. ریا سے انسان بچتا اس وقت ہے جب اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہ آئے, مطلب اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو. میں نے مولانا شاہ رحمۃ اللہ سے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت مجھے بہت زیادہ خیال ہوتا ہے کہ میں ریا کار ہوں. تو حضرت نے فرمایا وسوسہ ریا ریا نہیں ہے, وسوسہ ریا ریا نہیں. فرمایا مجھے کبھی آپ نے یہ سوچا کہ چٹائیاں مجھے دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا انسانوں کو بھی چٹائیاں سمجھو, یعنی انسانوں کو بھی راشیہ سمجھو, انسان بھی آپ کو کچھ نہ دے سکتے ہیں نہ کچھ آپ سے لے سکتے ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ, اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں
تمہیں نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نفع نہ پہنچائے تو تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. اور اگر سارے لوگ اس کے لیے جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچو, اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کہ ملت تمہیں نقصان پہنچائے, تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب ظاہر مطلب بات تو یہی ہے. اب یہ چیز جو ہے نا, یہ چیز عقلن ہے, یہ عقلن بات ہے کہ ہمیں عقلن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کس طرح ہے. لیکن اگر یہ تبان ہو جائے کہ ہمیں صرف اللہ ہی نظر آئے کرتے ہوئے اور کوئی اور نظر ہی نہ, تو تبان یہ بات ہمیں میسر ہو جائے گی آسانی کے ساتھ. لہذا جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو وحدت الشہود والے ہوتے ہیں, وہ کسی اور سے نہ دبتے ہیں, نہ کسی اور سے سبق کو رکھتے ہیں, نہ کسی اور کو بارے میں سوچتے ہیں, نہ کسی اور کا ان کو خیال ہوتا ہے. ان کو نظر ہی ایک آتا ہے, لہٰذا اس وجہ سے جو ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان کی نماز بھی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس کو اللہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ملے معذور کیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہیں اور نظر آ رہے تو اللہ پاک آپ سے چپ جائیں گے. یعنی باقی جو, کیونکہ جو حسیات ہے وہ انسان کے اوپر جلدی غالب ہو جاتی ہیں, وہ حقیقت کو چھپا دیتی ہیں. تو اگر آپ کو اور چیزیں محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کو, ورنہ ہم سب کو پتا ہے کہ دیکھو یعنی اللہ جل شانہ کرنے والے ہیں, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سائن کر رہا ہے, آپ اس کے سامنے بچ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کا قلم نہیں تو اس کے ہاتھ میں. ہمارے ڈاکٹر برہان صاحب شاگرد, مناسب صاحب مطلب کے مریض تھے, ہمارے پیر بھائی تھے, وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کے پروفیسر صاحب تھے, وہ ملحد تھے, تو ان کے ساتھ بڑی ڈسکشن ہوتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بائیوا دے رہے تھے, تو وہ باہر جب آئے انٹرنل کے طور پر, تو اس نے برہان سے کہا کہ آپ بھی آئے ہوئے ہیں بائیوا دینے کے لیے آئے ہوئے. تو میں نے کہا جی میں بھی آیا ہوں, مطلب یہ میسج تھا کہ تم پاس تو ہو نہیں سکتے, ہاں مقابلہ وقت ضائع کرنے کے لیے آئے ہوں, میں نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا. تو برہان نے ایک بات کی اس وقت, ان نے کہا سر قلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب اس نے اس طرح کے ڈگارک بات کر لی تو ڈاکٹر برہان سے کیا سوچنا, یہ قلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس پر جو ہے نا وہ مطلب وہ پروفیسر اس کو تو سمجھ ہی نہیں, کیونکہ اس کو تو ان باتوں کا کوئی نہیں تھا. یہ تو اوکے اوکے, وہ چلا گیا اندر. اب جو ہے مطلب یہ کہ جب اس کی باری آئی, یہ اندر چلے گئے, اب پروفیسر تپا ہوا ہے اچھی طرح, پلاننگ کر چکا ہے. کہ برہان آئی شیل آسک یو ون کوشچن, اف یو آنسر اٹ یو آر پاس, ادر وائز یو آر فیلڈ. اب وہ ایکسٹرنل جو ہے وہ حیران ہو گیا, کہا سر یہ کیا بات ہے, ہم یہاں پر پاس اور فیل جسم تو نہیں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے, میں تو ان سے اس وقت تک پوچھوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ پاس ہونے کے قابل ہے یا فیل ہونے کے قابل ہے, میں ایک سوال پہ فیصلے نہیں کر سکتا. اس پر ان کے آپس میں تو تمہیں میں ہوئی, بات بڑھ گئی. پروفیسر صاحب نے اپنے کاغذات ایکسٹرنل کے سامنے, آپ ہی اس کا بائبل لے لیں. کہا اوکے سر آئی ایکسپٹ. ایکسٹرنل نے لیا, پوری تفصیل کے ساتھ لیا, باقی لوگوں سے زیادہ لیا, اور پھر اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے برہان یو آر پاس ہم جائیں. اب جب برہان واپس آئے تو ابو جو ہے نا وہ یہ باہر جب آئے تو سارے لڑکے اس مہران, اب کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ, یہ دیر بھی زیادہ لگی. تو نے کہا برہان کیا بات ہے, تو ان نے کہا آپ لوگ کا رزلٹ تو بعد میں نکلے گا, میں رزلٹ پہ نکلا میں پاس ہوں, میں پاس ہوں, یہ ہے قلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ وہ بات تھی, اللہ پاک نے دکھا دیا. کبھی کبھی اللہ پاک اس کو ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن فیکٹ تو ہر وقت ہے نا, یہ جو کر رہا ہے دستخط وہ اس کے ہاتھ میں, قلم نہیں ہے, قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہے. مجھے آپ بتا دو, آپ دکان ایک دکان سے جاتے ہیں, وہاں پر ایک سیلس مین بیٹھا ہوا ہے, کیا اس سیلس مین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تان مجھے مفت دے دو؟ وہ کہتے ہیں یہ میرا مالک بیٹھے ان سے بات کرو. اگر اس مالک سے آپ نے بات کر لی, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے دے دو, تو وہ سیلس مین سے آپ کو دے گا, وہ مالک خود اٹھ کے تو آپ کو نہیں تان اٹھا کے دے گا, یوزلی وہ آپ کو دے گا تو سیلس مین ہی, لیکن کہے گا مالک تو پھر دے گا نا. یہی ہے ایا کا نام دو ایا کا نسل, ہمیں جو سورہ فاتحہ میں تعلیم کیا گیا یہی ہے, ایا کا نام دو ایا کا نسل, ہم تجھ تیری ہی بات کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, مانگو اللہ سے بے شک آپ کو جس ذریعے سے بھی دلوانا ہے اس ذریعے سے آپ کو دلوا دے گا. تو یہ جو چیز جو ہے یہ وحدت الشہود سے سامنے آتی ہے. اگر کسی کو واقعتاً صحیح معنی میں وحدت الشہود حاصل ہو جائے, اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر سب سے بڑی دلیل اپنا مشاہدہ ہوتا ہے. جب اس کے مشاہدے میں چیز وہ آ گئی, اب اس کے بعد تو پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. ایسے لوگ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے. حضرت صحابہ کرام کوئی چیز بدرجہ اتم حاصل تھی, وہ ایک صحابی جو ذمہ دار جنگ میں کہتا ہے کہ وہ آپ کو جتنا شراب کا پیالہ محبوب ہے, ہمیں موت اس سے زیادہ محبوب ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کو اپنے یقین کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں, اگر جنت اور دوزخ ہمیں نظر بھی آ جائے ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. جنت اور دوزخ اگر نظر بھی آ جائے ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ پہلے سے ان کو حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیہ چیز وہی حاصل کرتے جو صحابہ نے حاصل کیا, کوئی اور چیز حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اسی کی ڈائریکشن میں جاتے ہیں, لیکن ان کے مین ذرا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ نہیں ہے, ان کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھی. صحابہ کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہی بات حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ, مولانا عبدالقادر رائےپور رحمۃ اللہ نے سمجھائی تھی. چونکہ بہت نقاد عالم تھے اور ہر چیز کو تحقیق کرتے تھے, تو خود اپنا واقعہ حدیث نعمت میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں گیا, حضرت نے مجھے بٹھایا اپنے ساتھ چرپائی پر اور لوگ ذکر کر رہے تھے. ان کے ذہن میں بسوں سے آئے, اوہ یہ ذکر, یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ اب مولانا عبدالقادر رائےپور عمر کا حوصلہ دیکھیے, سب کچھ معلوم ہے لیکن دیکھیں یہ حضرات کیسے بیلنس ہوتے ہیں. نے کہا مولانا آپ بڑے آدمی ہیں, آپ بڑے بڑے دینی کام کرتے ہیں, ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں. جب میرے پاس جو آئے اور کوئی کام نہیں کر سکتے, میں نے اس کام پہ ان کو لگا دیا ہے. اور پھر بات کا رخ بدل دیا آگے پیچھے. مولانا سلمان صاحب اور نقاد بھی تھے لیکن ہوشیار بھی بہت تھے. کہتے رات کے وقت میں سوچنے لگا کہ حضرت نے مجھے بات کے قابل ہی نہیں سمجھا, یعنی مجھے اپنے اس بات کا لیول کا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس کے ساتھ بات کر لوں. تو کہتے تکلیف تو مجھے بہت ہوئی لیکن کیا کرتا, ہو گیا. اگلے دن یہ بات ہو گئی, اگلے دن پھر مجھے ساتھ بٹھا دیا. اب پھر میں نے وہی بات کر لی, اگلے دن بھی حضرت نے وہی بات ڈال دی اسی طریقے سے. اب کہتے رات کو جب میں سونے لگا, میں نے کہا یہ حضرت تو غلط نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ غلط ہے, تم کا شرط غلط ہے, تم کا شرط غلط ہے, تم کا شرط, اور بات بڑی دور تک پہنچ جائے گی. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, بات میری غلط ہے لیکن کیا غلط ہے مجھے نہیں معلوم. چلے میں کل اس کے بارے میں پتہ کر لیتا ہوں. یہ ادب تھا. اب دیکھیے ادب بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب والی بات ہے. اب کیونکہ بادب تھے نا کاٹ, لیکن بادب تھے. اب اگلے دن جانا بات کر, انہوں نے کہا کہ غلطی پہ تو نہیں ہوں, آپ تو غلطی پہ نہیں ہیں, اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی, ذرا تھوڑا سا مجھے سمجھا دے کہ یہ کیا چیز ہے, مجھے اس میں کیا غلطی لگ رہی ہے کہ میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا. اب حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ چیز ان کو سمجھ میں آنی چاہیے. اب حضرت نے اسے پوچھا کیا آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں؟ وہ بالکل آخری بات پہ چلے گئے. یہ جو بات انہوں نے لے جانے کی جہاں پر, وہ حضرت نے خود ہی واپس پہنچا دی. پر میں کہا آپ اس کو بدعت سمجھتے ہیں؟ پر میں دل میں تو ایسے ہی آ رہا ہے, پر میں اچھے سے پھر بدعت کی تعریف کر لوں. دیکھا اگر بدعت کی بڑی تقریبی تعریف ہیں, ایک تعریف جو میرے دل کو بہت زیادہ وہ ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی شرعی بات جس کی شرعی دلیل نہ ہو بدعت ہے. اچھا تو پھر علم حاصل کرنے کا آپ سے سنتے وقت میں کیا طریقہ تھا؟ میں نے کہا تو صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کا علم کا, اور تو کوئی ذریعہ تھا نہیں. قرآن بھی حضور پہ اترا تھا اور حضور اس کی تشریف فرماتے تھے, ہر چیز کے بارے میں حضور ہی بتاتے تھے, لہٰذا حضور اس کے ذریعے تھے, اور تو کوئی ذریعہ تھا نہیں. جب حضور سے سمجھ دنیا سے تشریف لے گئے, پھر کیا علم کا حاصل کرنا موقوف ہو گیا؟ قیامت تک جا جائے گا. تو وہ ذریعہ تو رہا نہیں جو صحابہ کا ذریعہ تھا, اب بتاؤ کیا کریں؟ جب تم مسنون کی بات کرتے ہو تو ذرا منسوخ نکالو نا, وہ ذریعہ تو رہا نہیں, اب کیا کر, اب کیسے کرو گے؟ یہ کہا کہ دوسرے ذرائع بھی اختیار کیا جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. مقصود تو وہی ہے, مقصود کو دیکھنا چاہیے. اور میں اچھا اس کے لیے اگر جائز ہے تو پھر تشکیے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر تشکیے کا ذریعہ کیا تھا؟ کرنا حضور ہی تھے. کرنا جب حضور سے دنیا سے تشریف لے گئے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ختم کر دے اس بات کو. اب فوراً ذہن ان کا بہت تیز تھا, فوراً آخر تک پہنچ گئے. پر نہ مجھے بیعت کر لیں,
یا تو اعتراف کر رہے ہیں یا بیعت کا درخواست کر رہے ہیں. فرمایا مجھے بیعت کرنا ہے. فرمایا نہیں, بیعت کرنا ضروری نہیں, کام کرنا ضروری ہے. مجھے بھی اپنے شیخ نے جب میں نے عرض کیا تھا دو سال کے بعد بیعت کیا تھا, آپ کام شروع کر لیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت کر لیں, وہ زیادہ مناسب ہے. فرمایا وہ میرے بزرگ ہیں لیکن یہ نعمت مجھے آپ کے ذریعے ملی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یہ چیز حاصل ہو جائے. بڑا حضرت نے کام شروع کر لیا پھر دو سال کے بعد حضرت رحمۃ اللہ کر لیا. یہ چیز ہے جو کہ عموماً اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ لوگ کہتے او صحابہ کے اندر تو یہ چیز نہیں کہ صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نہیں تھا, لیکن اب دیکھ لو کام کیسے چلائیں گے آپ. یہ تو قیامت تک آپ نے تذکیہ تو کرنا ہے, تذکیہ تو ہونا ہے. اب اس کے لیے کوئی پروسیجر تو ہوگا, تو پروسیجر وہ والی بات پروسیجر تو آپ کو حاصل نہیں ہے. جو ان کو حاصل تھا وہ تو کیا, اب ظاہر جو پروسیجر ہوں گے مسلسل. اب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا جو طریقہ تھا, کیا عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ وہی تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ تھا کیا عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ وہی تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ تھا کیا علی کرم اللہ وجہ کا طریقہ وہی تھا؟ ہر طریقہ دوسرے سے مختلف ہے, اور ہے صحابہ کا دور اور ہے خلافت راستہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, ذرائع میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جب امت کا اس کے اوپر اچھے لوگوں کا اجماع ہو جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں سامنے سے ذرا کتنے سارے لوگوں کا اس پر اجماع ہے, اور جس سب بڑے بڑے لوگ ہیں امام غزالی, امام راضی اور امام حنیفہ اور امام شافعی اور سب حضرات ہیں اس میں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنے سارے لوگوں کا اگر اس پر اجماع ہے. اب اس کے بعد ہم جیسے لوگ کہیں کمبر میں ہم نے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی ضرورت عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مكلف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضنا من عند المسلمين وارحمنا وارحم مرضانا كثيرا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما سأل من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. یہ میں تعارف کر لوں اس بات سے پہلے, میں ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب یہ میرے روم میٹ تھے, مطلب جا رہے اپنے جانا عثمان میں حقل ہیں, اور ایک کالج میں پڑھ لگتے ہیں, تو سب کا بات میں ہوتے ہیں.